الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کے سیشنز کے اندر ہم نے ابھی تک تدبر کی اہمیت پر بات کی کہ ہمیں قرآن کے اوپر ڈیپلی ریفلیکٹ کیوں کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم اپنے دل اور دماغ کو کنیکشن میں لا کے قرآن کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں. اب آج سے ہم انشاءاللہ جب قرآن کی بات کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ ہم قرآن کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو قرآن بیسیکلی کیا ہے؟ قرآن کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں قاف را حمزہ سے بنا ہے. اس کے بارے میں اسکالرز کے دو پوائنٹ آف ویو ہیں. قاف را حمزہ کے لیے ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں قرا وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کو اکٹھا کر دیا جائے، جمع کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پر عربی زبان میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قریہ، سنا قرآن میں آتا ہے قریہ. قریہ کس کو کہتے ہیں؟ بستی کو کہتے ہیں. بستی کیا جگہ ہوتی ہے؟ جہاں پر لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے. تو اسی لیے بعض اسکالرز کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قاف را قرا کا مطلب ہوتا ہے ٹو کلیکٹ، چیزوں کو جمع کر دینا. قرآن کو وہ قرآن کیوں کہتے ہیں قرا سے؟ اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں تاریخ کو جمع کر دیا گیا ہے، قرآن میں عبرت کو جمع کر دیا گیا ہے، قرآن میں واقعات اور احکامات کو جمع کر دیا گیا ہے. تو ایک اسکالرز کا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے. میجورٹی اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کا لفظ قرا سے ہے اور اس کا مطلب ہے ٹو ریسائٹ، پڑھنا، ایسی چیز جس کو بار بار دہرایا جائے. تو آپ کے سامنے دونوں اوپینینس آ گئے ہیں. کبھی اگر آپ کو قرا کا مطلب جمع کرنا ملے تو آپ اس سے انشاءاللہ گھبرائیں گے نہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا یہ بھی اصول جو ہے یہ سامنے رکھا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس میں جو پہلا لفظ تھا وہ بھی اسی قاف را حمزہ سے تھا. کیا لفظ تھا وہ؟ ایک قرا. سورہ الگ کی پہلی آیت جو تھی، ایک قرا اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. ایک قرا اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا. اب رمضان کا مہینہ اور قرآن کا مہینہ اور قرآن کی تلاوت، ہم جانتے ہیں سب انٹر ریلیٹڈ ہیں آپس میں. جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ میجورٹی اسکالرز کے نزدیک، کیونکہ ہم سب خواتین ہیں اور روزے رکھتی ہیں، اور ہمیں جب ہم بہت شوق سے روزے رکھ رہی ہوتی ہیں اور عبادت کر رہی ہوتی ہیں اور ریگولر قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں اور کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا قرآن مکمل ہو جائے کم سے کم ایک، تو اس میں ہمیں جو ہمارے نارمل سائیکل آتے ہیں، جو ہمارا پیریڈس کا پورشن آتا ہے، اس میں اکثر خواتین کو کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم اس ٹائم میں کیا کریں. دیکھیں، قرآن کا پڑھنا، قرآن جو کلام اللہ ہے، قرآن جس کو آپ اگر شریعت کے اندر دیکھیں تو ہم قرآن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جس کا پڑھنا باعث عبادت ہے. قرآن میرے اور آپ کے لیے جنت کا ایک جی پی ایس ہے. قرآن کو پڑھیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ جنت کا راستہ آپ کے اور میرے لیے کھلتا چلا جائے گا. رمضان کے مہینے میں جن دنوں میں آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہوتا، روزے کی تو آپ کو قضا کرنی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پیریڈ کے دنوں میں جو نماز آپ کی چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا آپ کو نہیں کرنی ہوتی. اب اس میں آپ رمضان کے مہینے میں کیا کریں کہ جب آپ کو پیریڈس ہو جائیں اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آلریڈی آپ کو حفظ قرآن یاد ہے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ پوری آیت ایک دفعہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ اسکالرز اس کی اجازت دیتے ہیں. دوسرا، قرآن کا کیا ہے کہ قرآن کو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ گلوز یوز کر سکتے ہیں، آپ ٹرانسپیرنٹ شیٹ ٹیکسٹ کے اوپر رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں بھی کرتے، بعض دفعہ لوگوں کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے گلوز پہنتے ہوئے، جیسے میں پرسنلی گلوز نہیں پہن کر قرآن پکڑ سکتی، مجھے بہت ہیزیٹیشن ہوتی ہے، میں نہیں کر سکتی. تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے آپ کا جو قرآن ہے، لیٹس سے اگر یہ قرآن ہے تو آپ اس کا پیج پلٹ سکتی ہیں ہاتھ سے پکڑ کے، آپ کا ہاتھ اس کے ٹیکسٹ پر ٹچ نہیں کرنا چاہیے، نمبر ون. نمبر ٹو، اب جیسے آج کل ہمارے پاس ٹیبلٹس ہیں، ہمارے پاس فونز ہیں، اسمارٹ فونز ہیں، اب اسمارٹ فونس کے اندر جو آپ کے موبائل ایپ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو قرآن کا ایپ آتا ہے, آپ یہ بتائیں کیا جب آپ قرآن کا ایپ کھولتے ہیں اور آپ سلائڈ کرتے ہیں اسکرین کے اوپر, تو کیا آپ کا ٹیک جو ٹچ ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کے رسم الخط کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ڈائریکٹ اس کے اوپر نہیں ہوتا, تو اس میں بھی آپ سلائڈ کر سکتے ہیں, اس کی بھی اجازت ہے. جو پورشن آپ کو قرآن کا یاد ہے, مثال کے طور پر آپ میں سے کسی کو سورہ نبا یاد ہے, آپ میں سے کسی کو سورہ نازیات یاد ہے, کسی کو سورہ یاسین یاد ہے, سورہ رحمان یاد ہے, آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں. اور اس میں یہ بندش نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر اگر پڑھیں گے اما یا تسا الون ایک آیت تو آپ اسے بریک کر کے پڑھیں گے اما یا تسا الون, نہیں, آپ ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنا پورشن آپ کا حفظ ہے آپ اس کو ریوائز کرتے ہی رہیں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے ایک سورت یاد کی اور آپ نے اس کو ابھی یاد کیا ہے, ایک تو سورت یاد ہوتی ہے نا جو بچپن سے یاد ہوتی ہے, مثال کے طور پہ سورت الاخلاص, اگر آپ اور میں دو سال بھی نہ پڑھیں سورت الاخلاص تو بھی کیا ہمیں یاد رہے گی؟ یاد رہے گی نا, بھولے گی نہیں. لیکن اگر آپ نے ابھی کوئی سورت یاد کی ہے, جیسے آپ نے جو ہے وہ سورت قیامہ یاد کی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کو پانچ دن چھ دن ریوائز نہیں کیا تو پانچ چھ دن کے بعد آپ نے جتنا اچھا اس کو یاد کر لیا تھا وہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گی. اس صورت میں آپ اپنا ریگولر ذکر کر سکتی ہیں پیریڈس کے دنوں میں, آپ اپنی کثرت سے تسبیح کر سکتی ہیں, آپ جو ہے جو درس لٹریچر ہوتا ہے جو لیکچرز ہوتے ہیں آپ یہ سن سکتے ہیں, آپ تفاسیر پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنا حفظ کیا وہ پورشن جو ہے اس کو بھی ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو قرآن کے پڑھنے کے لیے قرآن کا حفظ ریوائز کرنے کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. ایک چیز اور بھی ہے جو ہمیں بادر کرتی ہے, لیکن چونکہ علم ہے اسکالرس کی طرف سے یہ چیز موجود ہے شریعت کا حصہ ہے, اپنے کان سے گزار لیں. قرآن پڑھنے کے لیے سر کا کور ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کو اسکالرس کی اوپینینس مل جاتے ہیں. لیکن اگین بات کیا آتی ہے, کہیں پر شریعت چیزوں کو بالکل واضح کرتی ہے اور کہیں شریعت اجازت دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر جس کلچر میں آپ اور میں رہتے ہیں, اس کلچر میں ایک ڈیمانڈ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں یا قرآن پڑھائیں, اسپیسیفکلی قرآن کا علم. جیسے مثال کے طور پہ کوئی اگر گرامر پڑھا رہا ہے اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو شاید لوگ اتنا بادر نہیں کرتے ہیں اس چیز کو, لیکن کوئی قرآن کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے, کوئی تجوید پڑھا رہا ہے, کوئی آپ کو جو ہے وہ کسی صورت کی ڈیٹیل بتا رہا ہے, اس صورت میں اگر اس کے سر پر دوپٹہ یا کوئی چادر یا کوئی بھی ہیڈ کورنگ نہیں ہوگی تو ایک بہت بڑا ایشو بن سکتا ہے نا. تو ضرورت کس بات کی ہے, آپ کی نالج میں یہ بات ہو. آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی خاتون بیٹھی ہیں اور قرآن پڑھ رہی ہیں, ان کا سر نہیں ڈھکا ہوا, اب آپ کا اور میرا مزاج ان پر کفر کا فتویٰ لگانے والا نہیں ہونا چاہیے, تاکہ آپ کی اور میری نالج میں یہ بات رہے. آپ کو بتا اس لیے دیا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا جو ہے وہ حجت نہیں ہے, آپ اس کے بغیر بھی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ کر لیتی ہیں, آپ کا ایک ادب کا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ, آپ کا پروٹوکال ہے, آپ اس کو ضرور فالو کیجیے. جی Exactly, جی ہاں. دیکھیے اگر مثال کے طور پر پیریڈس کے دنوں میں جب میں یہاں پڑھا رہی ہوں, جب مجھے پیریڈس ہوں گے تو کیا میں آپ کو پڑھانے نہیں آؤں گی؟ آف کورس ایسا نہیں ہو سکتا. پڑھنے پڑھانے کے لیے تو خاص اجازت ہے, پڑھنے پڑھانے کے لیے تو اتنی بھی اجازت ہوتی ہے جو بچیاں ریگولر کہیں پر بیچلرس کی ڈگری اسلامک اسٹڈیز میں لے رہی ہوتی ہیں یا کہیں حفظ کر رہی ہوتی ہیں, ان کو تو ریگولر حفظ کرنا ہوتا ہے. اگر وہ حفظ اپنا ذرا سا بھی ریوائز نہ کرے تو ان کے تو ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. تو وہاں پر ٹیچرس اور اسٹوڈینٹس دونوں اسی کنٹینیوٹی سے پیریڈس کے دنوں میں بھی اپنا حفظ آگے سے آگے جاری رکھتے ہیں, اپنی تلاوت جاری رکھتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ریگولر روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس کی بالکل اجازت ہے. تو پڑھنے پڑھانے کے لیے جتنا پورشن قرآن کا آپ کو لگتا ہے آپ نے یاد کیا ہے, اور اگر آپ نے پیریڈس میں اس کو ریوائز نہ کیا تو وہ آپ کو بھول جائے گا, تو آپ بھی اس کو ریوائز کر سکتی ہیں, آپ بھی اسی استاد اور شاگرد کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اچھا چلے الحمد للہ. اب یہ چیز بتاتی کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ آپ کا اور میرا ریلیشن شپ ون آف سچویشن والا نہیں ہے, کبھی کبھار والا نہیں ہے, اس لیے آپ کو اتنی دین کی آسانیاں ملتی ہیں. دیکھیے دو چیزیں آپ نے سنی ہیں, میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ جب ہم بندگی پر بات کریں, اللہ کی یا کا نعبدو و یا کا نستعین پر بات کریں, اس وقت تھوڑا سا ہم طہارت پر بھی بات کر لیں. لیکن ایک بالکل بیسک بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں, آپ کو پتا ہے نا کہ ایک آپ کو پاکی حاصل کرنی ہوتی ہے جو آپ حالت جنابت میں ہوتے ہیں. جیسے آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ ہوا ہے, اس صورت میں آپ کو جنابت کی حالت ہو جاتی ہے, آپ کو غسل کر کے پاک ہونا ہوتا ہے. صحیح, اس صورت میں بھی جنبی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھے یا قرآن کو چھوئے. اب یہ جنابت جو کہ آپ کو سیکشل ریلیشن شپ کے بعد ہوئی, اور ایک جنابت حالت جنابت حالت ناپاکی جو آپ کو پیریڈس کے دنوں میں ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے ان دنوں میں؟ ناپاکی تو دونوں ہیں لیکن فرق کیا ہے؟ جو حالت جنابت ہے سیکشل ریلیشن شپ کے بعد والی, اب اس سے کتنی جلدی آپ پاک ہو جاتی ہیں اٹس یور چوائس, یہ آپ کے پاس ہے نا. آپ جتنی جلدی غسل کر لیں گے آپ پاک ہو جائیں گی, آپ جتنا ڈیلے کریں گے آپ ناپاکی کی حالت میں رہیں گی. جو پیریڈس والی جنابت ہے ناپاکی ہے وہ آپ اور میں اس میں باؤنڈ ہیں کہ ہم ایک سائیکل کو پورا کریں, جس سائیکل کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس دوران میں نماز سے دور رہنا ہے یا روزے سے دور رہنا ہے, وہ آپ کے اور میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یہ والی جنابت جو ہوتی ہے, یہ ناپاکی جو ہوتی ہے, یہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے سیکشل ریلیشن شپ کے بعد والی جنابت سے. تو جب آپ انہیں اپنا ذہن کلیئر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کو آپ زندگی میں سے آن اے ریگولر بیسس بہت لمبے لمبے ٹائم کے لیے اومٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہر عورت کی زندگی میں ہر مہینے کے 5 سے 6 دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو قرآن سے ڈیٹیچ نہیں کر سکتی ہے. ہم بالکل ڈیٹیچ کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہم ڈیٹیچ کرتے ہیں کہ باقی مہینے میں بھی ہم کون سا, باقی 25 دنوں میں کون سا ریگولر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ. ہم تو کبھی کبھار ہی قرآن کھولتے ہیں. کیا کھولتے ہیں قرآن؟ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں, جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم قرآن کھولتے ہیں, جب کوئی بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم قرآن کھولتے ہیں, کسی کو کوئی بیماری لگ جائے تو ماں باپ جو ہے, اگر خدا نہ خواستہ اولاد کو بیماری لگ گئی تو ماں باپ قرآن کھول لیتے ہیں, یا کوئی ڈیزاسٹر آ جائے, کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن کھولتا ہے. جبکہ قرآن آپ کی اور میری زندگی میں 24/7 رہنا چاہیے, اور مجھے اب آپ کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسا رہنا چاہیے اور کیسے آپ اور میں واکنگ قرآن بن سکتے ہیں. اس لیے ہم نے پچھلی 2 کلاسز میں کافی تفصیل سے بات کر لی کہ کیسے صحابہ اور صحابہ کے بعد کی جنریشن جو تھیں وہ چلتا پھرتا قرآن ہوا کرتے تھے. اس چیز کی ضرورت ہے جو مجھے اور آپ کو بننا ہے. اکثر خواتین کبھی بات کرتے ہوئے جذبات میں کہہ دیتی ہیں کہ میں تو قرآن کے لیے جان دے سکتی ہوں, میں اسلام کے لیے جان دے سکتی ہوں. لیکن جان بعد میں دیجیے گا, پہلے آپ اسلام کے ساتھ زندہ رہنا سکھا دیں اور سیکھ لیں. آپ اسلام کے مطابق زندہ رہیے, آپ انسان کے اسلام کے اور قرآن کے مطابق زندگی گزاریے, یہ زیادہ آسان ہے. ورنہ تو بہت آسان ہے, ورنہ میں کیا ہے, ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر آپ کی روح جو ہے وہ اوپر فلائی کر جائے گی اور زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا. قرآن کے لیے مرنا نہیں, قرآن کے لیے جینا سیکھیے. یہ اپنا سلوگن بنائیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں آپ کو قرآن کو اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلنا جو ہے یہ آسان بن جائے گا. اور یہ قرآن جس کو مجھے اور آپ کو ایسا بتا دیا گیا ہے اور ایسا پورٹری کر دیا گیا ہے کہ شاید یہ صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس قرآن کو اصول الفقہ کے اندر کتاب الکلیات کہا جاتا ہے, بک آف پرنسپل, بک آف یونیورسل پرنسپلس, کتاب الکلیات. یعنی اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے. آپ کون سی سائنس ہے جو اس سے نہیں جان سکتے, آپ کون سی سائیکائٹری کی چیز ہے جو اس سے نہیں سمجھ سکتے, آپ کون سی کاؤنسلنگ کا فیکٹر ہے جو اس سے نہیں ڈیرائیو کر سکتے, آپ کون سی جیولوجی کی آج کی ریسرچ ہے جو آپ اس سے نہیں سمجھ سکتے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد میں لوگوں کو جو بھیجا ہے جو اسکالرس کی شکل میں آئے اور جنہوں نے یہ ٹرمینالوجیز ہمارے سامنے رکھی, اس کے اندر بڑا پروفاؤنڈ مفہوم ہے. آپ سوچیں کتاب الکلیات کہنا, کلیات مطلب ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ایسے مسلمانوں کی ہے جو کہ اس کے اندر آج بھی سائنس ایمبیڈڈ ہے, اس کو نکال کر اس کو انفر کر کے دنیا کے سامنے لے کر آئے. چاہے وہ فائنانس کی سائنس ہے, چاہے وہ جیولوجی کی سائنس ہے, چاہے وہ کیمسٹری کی سائنس ہے, چاہے وہ فزکس کی سائنس ہے, چاہے وہ سائیکالوجی کی سائنس ہے. آج کی سائیکالوجی کو اسلام کے ساتھ اگر جوڑ دیا جائے تو جو سیشنز سائیکالوجی کے یا سائیکیٹری کے سیشنز جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایڈوانسمنٹ اور اس کے اندر امپروومنٹ 90% آ سکتے ہیں. جو اگر آپ میں سے کسی کو کبھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا, میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات شاید آپ لوگوں سے پوچھی تھی, اور میں یہ بات اس لیے پوچھتی ہوں کہ میجورٹی خواتین کو آج کل جو ہے یا تو خود جانا پڑتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکیٹرسٹ کے پاس, یا اپنے بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ میری بات نہیں سن رہا, شاید اس کے اوپر کوئی سائیکالوجیکل امپیکٹ ہو گیا ہے, تو آپ ذرا کچھ سیشنز کر کے اس کا علاج کر دیجیے. ہماری ساری سائیکالوجی اس قرآن کے اندر موجود ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ایسی ماں کی ضرورت ہے کہ جو اس سے اس سائیکالوجی کو سمجھے کہ آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو آج کے دور میں ان چیلنجز میں کیسے اللہ کا بندہ بنانا ہے, کیسے قرآن سے جوڑنا ہے, کہاں قرآن کی گنجائش نکلتی ہے جو میں نے اس کو دینی ہے, اور کہاں قرآن کی گنجائش نہیں نکلتی جس سے میں نے اس کو روکنا ہے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اس قرآن کی سائیکالوجی کو سمجھ سکیں. اور یہ جو کتاب الکلیات اس کو کہا گیا ہے اس کو بہترین طریقے سے سب سے پہلے مفسر نے بیان کر دیا کہ کیسے اس کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے. قرآن کے سب سے پہلے مفسر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے پہلے مفسر تھے, جنہوں نے قرآن کو ایکسپلین بھی کیا, قرآن کو بتایا بھی, اور قرآن کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا کہ قرآن کو کس طرح سے, کس ماحول میں, کس طرح سے اس پر حکم مانا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. اس کے بعد صحابہ جنہوں نے بہترین ایکسپلینیشن کی, اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھا اور بہترین طریقے سے قرآن پر عمل کیا. اب انشاءاللہ انہی کی تعلیمات کی روشنی میں, انہی کی ریسرچ کے اندر, اور ان کے بعد کے جو سلف صالحین آئے, سلف صالحین کا نام آپ نے سنا؟ ہم یوزلی سلف صالحین کا جب نام سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ایک ٹرم, ایک اسکول آف تھاٹ ہے سلفیز کا, یہ تو سنا ہوگا. جب میں سلف صالحین کہوں تو میں وہ سلفی اسکول آف تھاٹ نہیں کہہ رہی ہوں. آج سے 700 ایئرس پہلے کے جتنے بھی اسکالرس تھے ان سب کو ان جنرل سلف صالحین کہا جاتا ہے, یعنی تبع تابعین کے بعد جو جنریشن آئی ان سب کو سلف صالحین کے اندر لیا جاتا ہے. یہ جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے یہ بالکل الگ چیز ہے, ہم اس کی بات اس وقت نہیں کر رہے. تو جب میں سلف صالحین کا نام لوں گی تو آپ کے وہ کلاسیکل اسکالرز ہیں جو تبع تابعین سے شروع ہوتے ہیں اور تقریباً 700 سینچریز تک جو ہے جن کا کام چلتا ہے. انہیں کی روشنی میں انشاءاللہ اور انہیں کی تفاصیل کی روشنی میں اسی ایکسپلینیشن کے اندر ہم اس چیز کو سمجھنا شروع کریں گے کہ ہم نے کیسے قرآن کو اپنے ساتھ ڈے ٹو ڈے لائف میں انگیج کرنا ہے. اور جب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ میں قرآن پڑھوں گی, تو آپ سب سے پہلا کام کیا کرتی ہیں؟ سب سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ مصحف لے کے بیٹھتی ہیں, پھر کیا کرتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ اعوذ باللہ کو ایک ٹرم بھی کہا جاتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس طرح تعوذ. کون بول رہی ہے؟ شاباش. تعوذ نہیں ہے, ہم اردو میں تعوذ کہتے ہیں. اگر آپ نے عربی میں بولنا ہے تو اٹس تعوذ. ہاں اتنا مشکل ہو جائے گا بولنا, تو آسان سی بات ہے آپ اعوذ باللہ ہی کہہ رہے ہیں, لیکن سن لیں تاکہ آپ کو پتا چلے. تعوذ لفظ نہیں ہے, تعوذ لفظ ہے. آپ میں سے کتنے نے عربی گرامر پڑھی ہے؟ چلیں, آپ کو تو آتے نہیں اٹھ رہے اس لیے کہ میں جانتی ہوں عربی کی ٹیچر بیٹھی ہیں ہمارے برابر میں. اصل میں عربی زبان کے اندر دیکھیں جو الفاظ بنتے ہیں ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ سرٹن پیٹرن پر ہوتی ہے. جیسے آپ اردو میں تو الفاظ بناتے ہیں حروف تہجی سے, آپ انگریزی میں الفاظ بناتے ہیں الفابیٹ سے, لیٹر سے. عربی زبان میں ایک لفظ بنتا ہے تو اس کے اندر سرٹن کچھ لیٹر ہوتے ہیں جو اس کا اسپیسیفک سمجھ لیں کرسٹ ہوتے ہیں. جیسے پھل آپ کھاتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے؟ اگر آپ شریفہ کھائیں تو سب سے زیادہ کیا چیز آپ کو باڈر کرتی ہے؟ اس کے بیج. تو جیسے پھلوں کے اندر بیج ہوتے ہیں اور وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں, ایسے ہی یوں سمجھے عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں ہر لفظ کا ایک اپنا بیج ہوتا ہے. ایک ہی لفظ ہوگا آپ کے پاس مثال کے طور پر, چلے ایک روٹ ورڈ ہوگا, یہ جو بیج ہے یہ روٹ ورڈ کی طرح ہوتا ہے. زیادہ تر 3 ہوتے ہیں, اس کے علاوہ 4 بھی آتا ہے. جیسے ایک روٹ ورڈ ہے عین لام میم. عین لام میم سے اردو سے آپ کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ علم آتا ہے. اسی سے بنا ہے تعلیم, اسی سے بنا ہے معلم, اسی سے بنا ہے علامہ. تو یہ مختلف آپ کو فارمز ملتے ہیں. جب آپ کو کہا کہ تعوذ لفظ نہیں ہے, اس کا ایک سرٹن پیٹرن ہے, یہ تعوذ ہے تفاعل کے وزن کے اوپر. جس کو گرامر سمجھ آتی ہے وہ سن لے گا, جس کو نہیں سمجھ آتی سمجھ لیں میں نے فرینچ بولی ہے, صحیح ہے؟ فرینچ سن کر آتی ہے, مجھے تو فرینچ سمجھ نہیں آتی ہے تو میں تو اس کو زیادہ نوٹس نہیں کر رہی. لیکن اگر ٹرم سیکھنی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے لیے اگر کوئی ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے تعوذ, واؤ کے اوپر پیش ہے اور آگے زال ہے جس کو لرمی سے پڑھا جاتا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے عین واؤ زال. یہ زال ہوتا ہے کہ زال ہوتا ہے؟ نرمی سے پڑھا جانے والا لفظ ہوتا ہے تعوذ ہے یہ. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا, ایک مطلب اس کا یہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی اعوذ باللہ کے لیے استعاذہ کا لفظ سنا یا نہیں سنا؟ سنا. چلے جنہوں نے سنا ہے وہ اس کو مزید سن لیں, جنہوں نے نہیں سنا سمجھیں آپ کے لیے ایک پہلی چیز ہے. یہ بتائیں جب آپ 1 کی تھیں آپ کو یاد ہے آپ 1 کی کب تھی؟ مجھے بھی نہیں یاد. 12. چلیں جب ہم 1 کے تھے اور کوئی اس وقت ہم سے کہتا کہ بیٹا 2 کا ٹیبل سناؤ تو آپ سنا پاتے؟ نہیں سنا پاتی نا. اب اگر آپ سے کوئی کہہ بھی کر ٹیک ٹو کا ٹیبل سنا تو آپ سنا دیں گے, آنکھیں بند کر کے سنا دیں گی, سوتے ہوئے سنا دیں گی, آدھے نیند میں اور آدھے جاگتے ہوئے سنا دیں گی. اسی طرح سے جب کوئی ٹرم آپ پہلی دفعہ سنتی ہیں تو وہ آپ کو اتنی ایلین لگتی ہے جتنا آپ کو ایک سال کی عمر میں ٹو کا ٹیبل ایلین لگتا تھا. تو اگر آج آپ کو استعاذہ کی ٹرم فرسٹ ٹائم میں ایلین لگ رہی ہے, اگر آپ قرآن کی کلاسز میں جاتی رہیں گی, اگر آپ قرآن سنتی اور سمجھتی رہیں گی, تو تھوڑے دنوں بعد آپ کے لیے بھی یہ اتنی نارمل چیز ہو جائے گی جیسے کہ ٹو کا ٹیبل ہوتا ہے. استعاذہ کی ٹرم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. اگین اس کا روٹ ورڈ بھی آئین واؤ لال ہی ہے. اچھا, یہ پناہ طلب کرنا ایک میننگ ہے اعوذ باللہ کا, تعوذ کا, پناہ طلب کرنا کسی سے, کسی کی حفاظت میں آ جانا. ایک میننگ کیا ہوگا اعوذ باللہ کا, کسی سے ریکویسٹ کرنا. یہ دونوں مفہوم تعوذ میں موجود ہیں. ایک کسی سے ریکویسٹ کرنا, درخواست کرنا, التجا کرنا. ٹو کسی کی حفاظت میں, کسی کی سیکیورٹی میں آ جانا. اب آپ کو دیکھیں, جب آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں 90% آپ ریکویسٹ اس سے کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ہے نا. آپ اپنی بیٹی کو ریکویسٹ کریں گے, دیکھو بیٹا تم نانی کے ساتھ دادی کے ساتھ اس سے میں بات نہیں کیا کرو. اب یہ کیوں اس سے ریکویسٹ کرتی ہے, اس لیے کہ آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ آپ کی بات مانے گی. تو آپ التجا, ریکویسٹ, درخواست اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کو کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. جب بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے, اس کا مطلب ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کس کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ تعوذ کا ایک معنی یہ دیکھیں ریکویسٹ کرنا, تو اس میں آٹومیٹیکلی اللہ کے ساتھ بندے کا اٹیچمنٹ کیسے ہو گیا, تھرو ایکسپیکٹیشن. دوسرا میننگ کیا تھا تعوذ کا, کسی کی سیکیورٹی میں آ جانا, کسی کی پناہ طلب کرنا. اب یوزلی سمپل بچوں کو جب بتاتے ہیں, بچے کہتے ہیں اماں اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے, ہم کہتے ہیں کسی کی اللہ کی پناہ طلب کرنا. اور بچہ شب مل رہا پناہ طلب کرنا, ایک تو آج کل کے بچوں کی اردو کی ویکیبلری زیرو. آپ کے پناہ طلب کرنا وہ کیا ہوتا ہے, کون سی بلا ہوتی ہے, کون سا کارٹون ہوتا ہے پناہ طلب کرنا. تو آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں پناہ طلب کرنا. اب آپ کو میں نے یہ دو طریقے بتا دیے کہ اپنے بچوں کو کیسے ایکسپلین کر سکتی ہیں. ایک کسی سے ریکویسٹ کرنا, اور ریکویسٹ اس سے کی جاتی ہے جس سے آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. دوسرا یہ جو آپ کسی کی حفاظت میں آ رہے ہیں, یہ آپ کا لیول آف ٹرسٹ بڑھ گیا جبھی آپ اس کی حفاظت میں جانے کو تیار ہو گئے. آپ ریکویسٹ کسی سے کرتے ہیں, اور جب اسی ریکویسٹ کرنے والے سے آپ کا لیول آف ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, اب آپ کہتے ہیں اب میں تمہاری سیکیورٹی میں آنے کو تیار ہوں, اب میں لیٹ سے اب تو میری حفاظت کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو, یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے مصنف ہاتھ میں پکڑتے ہی آپ کو اور مجھے اپنے ساتھ ایک ریلیشن شپ میں باندھ لیا. جیسے ہی آپ نے تعوذ پڑھا, اللہ نے آپ کو ایک ریلیشن شپ میں باندھ لیا. اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے, لیول آف کانفیڈینس کا اور لیول آف ٹرسٹ کا, کہ اللہ میں آپ ہی سے ساری ایکسپیکٹیشنز رکھتی ہوں, اور میں آپ ہی کے ساتھ جو ہے اپنا کانفیڈینس کا لیول بالکل ہائی رکھوں گی جب بھی آپ کی پناہ میں آ رہی ہوں. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس تعوذ میں سکھائی ہے. اب اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ حکم کہاں سے ڈیرائیو کیا گیا کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھا جائے. سورۃ النحل کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن کی تلاوت کرو, تلاوت کرو, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو اللہ کی پناہ طلب کر لو, کس سے, شیطان رجیم سے. اچھا, اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے, اب میں چاہوں گی تھوڑا سا آپ اس پر فوکس کریں. اس میں ایک لفظ آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب تم قرآن کی تلاوت کرو, فَاسْتَعِذْ, تو تم پناہ طلب کر لو. یہ بتائیں, ایک جملہ میں بولتی ہوں میں نے کھایا, ٹھیک, ایک جملہ میں بول رہی ہوں تم کھاؤ, کیا ان دونوں میں فرق ہے؟ فرق ہے, میں نے کھایا تم کھاؤ. یہ بتائیں حکم پہلے والے جملے میں یا دوسرے والے جملے میں؟ دوسرے والے جملے میں حکم ہے. جب اللہ نے کہا تو تم پناہ طلب کرو, فاستعذ, تو اس میں کیا آ گیا, حکم آ گیا. صحیح, قرآن کے اندر آپ کو فریزز بھی ملتے ہیں, جملے بھی ملتے ہیں, آپ کو قرآن میں ناؤن بھی ملتے ہیں, آپ کو قرآن میں ورڈز بھی ملتے ہیں, اور آپ کو قرآن میں کمانڈز بھی ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کمانڈز دی ہیں کئی طرح سے, مثال کے طور پر جب کسی کام سے روکا تو حکم دیا، جب کسی کام کے کرنے کا کہا تو حکم دیا، اور آپ اور میں بھی ایک طرح سے کمانڈ کے انداز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کہتی ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ تو دے ہمیں، تو ایک طرح سے آپ اللہ کو کمانڈ کر رہی ہیں نا. یہ سب چیزیں اس انداز میں قرآن کے اندر کمانڈ فارم میں آتی ہیں، یعنی آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں. اچھا، کمانڈ دو طرح کی ہوتی ہے. قرآن میں آپ کو سب پہلے امر ملے گی، کمانڈ ملے گی. کیسے پتا چلے گا کہ یہاں کی کمانڈ جو ہے وہ واجب ہے، یہاں کی کمانڈ جو ہے وہ پسندیدہ ہے؟ کر لی جائے تو اچھا ہے، نہ کی جائے تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا. یہی معاملہ احادیث پر بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ لوگ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور مغرب کی اذان ہوتی ہے تو آپ وہاں جا کر محسوس کرتے ہیں کہ جیسے مغرب کی اذان مکمل ہوتی ہے، میجورٹی لوگ جو ہیں وہ فوراً فرض سے پہلے دو رکعت کی نیت کر لیتے ہیں. دیکھتے ہیں نا آپ لوگ، دو رکعت پڑھتے ہیں. یوزلی پاکستان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ مغرب کی نماز کی فرض سے شروع کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی پہلی مرتبہ گیا ہو تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. ابھی تو جماعت کھڑی نہیں ہوئی تو یہ اذان اور جماعت کے درمیان میں کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے دو رکعت ادا کرو. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، جو اس میں کمانڈ آئی ہے عربی کے اندر. آپ نے فرمایا کہ مغرب کے فرض سے پہلے دو رکعت ادا کرو. کیا یہ حکم ہے؟ نہیں. جب ہم سن رہے ہیں ادا کرو تو حکم ہے، صحیح. اب ایک حکم آپ کو میں نے حدیث سے بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مغرب سے پہلے دو رکعت ادا کرو، اور ایک حکم آپ کے سامنے قرآن کا یہ آ رہا ہے فاستعذ، اللہ کی پناہ طلب کرو. دونوں حکم ہیں. کون بتائے گا مجھے اور آپ کو کہ کہاں پر حکم واجب ہے اور کہاں حکم پریفریبل ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے؟ کیا جائے اچھی بات ہے، نہ کیا جائے گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی جب حرم جا کے دو رکعت کسی کو مغرب سے پہلے پڑھتے ہوئے دیکھے اور کسی سے پوچھنے پر اس کو پتا چلے کہ ہاں اللہ کے رسول کو یہ دو رکعت پسند تھے اور آپ نے اس کی تاکید کی کہ یہ دو رکعت پڑھو، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال ہے میری اماں نے تو مجھے سکھائے نہیں، پاکستان میں تو مولوی سکھاتے نہیں. ایک تو ہم فوراً مولویوں کو بلیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہماری مشین گنس تیار ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کس کی طرف پوائنٹ کریں. ہمارے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے نا، تو یہ خیال اسی وقت آئے گا جب علم کی کمی ہوگی. علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن اور احادیث میں دو طرح کا حکم آتا ہے. ایک حکم جو بہرحال آپ کو ماننا ہی ماننا ہے، ایک حکم جس کو آپ جو ماننا ہی ماننا ہے واجب کی کیٹیگری میں آتا ہے، ایک حکم جو کہ پسندیدہ ہے، کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا. جو مغرب سے پہلے، مغرب کے فرض سے پہلے دو رکعت ہیں، وہ ایسا حکم ہے جو کر لیا جائے تو نیکی اور ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس کو کہتے ہیں امر مستحب، مستحب پسندیدہ سے. ایسا حکم ہے جو پسندیدہ ہے، کیا جائے تو ٹھیک ہے، نہ کیا جائے تو بھی اٹس اوکے. اب یہ جو یہاں حکم آیا فاستعذ، کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرو، اس کو کہتے ہیں امر للوجوب. یعنی کیا ہے یہ امر؟ واجب ہے. جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کریں گی تو آپ کو ضرور تعوذ پڑھنا ہے. اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا، یہ ہمیں صحابہ کے عمل نے بتایا، یہ ہمیں تابعین اور تبع تابعین کے عمل نے بتایا کہ وہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا کرتے تھے تو وہ اسی طرح سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرتے تھے. جو پسندیدہ ہے وہ ہے امر للمستحب، اور جو امر واجب ہے وہ ہے امر للوجوب. جو پسندیدہ ہے وہ ہے امر للمستحب، اور جو امر واجب ہے وہ ہے امر للوجوب. اب آپ نے ایک اور سوال چھیڑ دیا. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت الفاظ کے ساتھ آپ جس وقت، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کو اکبر کہہ دیں. آپ کو پتا کیوں کھڑے ہوئے؟ مثال کے طور پہ اذان مکمل ہوئی، ابھی آپ کی اقامت نہیں کہی گئی. اقامت پتہ نہ کیا ہوتی، جماعت کھڑے ہونے سے پہلے کچھ الفاظ کہے جاتے ہیں، اس کو امامت کہتے ہیں. اقامت ابھی نہیں کہی گئی، فرض آپ نے اذان صرف سنی ہے، فرض شروع نہیں ہوئے. آپ کھڑی ہوئی کس نیت سے کھڑے ہوئی؟
آپ کھڑی ہوئی، ہاں آپ کھڑی ہوئی، نیت آپ کی تھی کہ آپ نے دو رکعت پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو الفاظ کچھ دہرانے کی ضرورت ہے. آپ جب وضو کرنے کے لیے، جی ہاں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو مغرب کی فرض سے پہلے کے دو رکعت ہیں، یہ آپ کسی بھی وقت جو ہیں، چاہے مسجد میں ہوں، چاہے جماعت کے ساتھ ہوں، چاہے اپنے گھر میں ہوں، آپ اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل اس کی اجازت. ٹھیک ہے، نیت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، نیت دل کے ارادے کا نام. جی سر، جی آپ جس وقت بھی، اگر آپ گھر میں ہیں، دیکھیں اگر آپ مسجد میں ہیں تو پھر تو ظاہر بات ہے آپ کو فوراً کرنا ہے، بیکاز جماعت کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ گھر میں ہیں تو ہم خواتین یوزلی اذان ختم ہونے کے فوراً بعد تو نہیں کھڑے ہو جاتے نا، کبھی کبھی آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، کہ آپ کے شیشے، دروازے، کھڑکیاں سب بند ہیں، آپ کو اذان کی آواز نہیں آ رہی، آپ ٹائم فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اذان ہوئے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہوں. آپ جس وقت جائیں نماز پر کھڑی ہوں گی، آپ جس وقت اپنی نماز شروع کرنے لگیں گی، آپ فرض سے پہلے دو رکعت یہ پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے. ٹھیک. اچھا، اب جہاں تک تعوذ کی بات ہے، تو تعوذ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت سے پہلے نہیں پڑھا، اس کے علاوہ بھی بعض ایسے مواقع ملتے ہیں جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ میں آیا کرتے تھے، تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ پر حملہ نہ کرے. مثال کے طور پر لباس بدلتے ہوئے تعوذ پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے. آپ کو پتا ہے بیت الخلاء جاتے ہوئے جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو آپ کو دعا سکھائی گئی ہے، آپ جو دعا مانگتے ہیں اس میں آپ جنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک تعوذ پڑھنے کا طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا گیا ہے. بازار میں داخل ہوتے ہوئے آپ اس وقت بھی اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہیں. آپ کو اور مجھے سورہ مومنون میں ان جنرل اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کی بار بار تلقین کرتے ہوئے کئی دعائیں سکھائی ہیں. سورہ مومنون میں آتا ہے ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ سے ہم ہر طرح کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسوں سے بہکائے یا ہمیں جو ہے وہ گمراہ کر دے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت اہم موقع پر تعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس کا شکار ہم سب خواتین کثرت سے ہوتی ہیں، غصے کے وقت. شاباش، جب غصہ آئے اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا کیجیے، اور شیطان سے جو زندگی بھر بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یاد رکھیں وہی انسان آخری وقت پر، جو آخری فریکشن آف سیکنڈ ہوتا ہے اس کا اس دنیا کے اندر، اس موقع پر وہ شیطان سے بچ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں کچھ دعائیں سکھائی ہیں، معلوم ہے نا؟ جیسے کچھ دعائیں، جیسے آپ جب دو سجدوں کے بعد جس رکعت میں آپ کو سلام پھیرنا ہوتا ہے آپ بیٹھتی ہیں تشہد کے لیے، تو آپ التحیات پڑھتی ہیں، درود پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی، اس کے بعد آپ دعا پڑھتی ہیں رب اجعلنی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ دعائیں سکھائی ہیں جو آپ کو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں مل جاتی ہیں، جو سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. پھر کچھ دعائیں آتی ہیں جو سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں. سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح دعا آتی ہے، آپ سب کو مجھے امید ہے کہ یاد ہوگی، اللہم انی اعوذ بک، اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، کس سے؟ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن عذاب جہنم، اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنت المحیا والممات، زندگیوں کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے، ومن شر فتنت مسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. زندگی کا فتنہ بھی سمجھ آتا ہے آپ کو اور مجھے، ایک مسیح دجال کا فتنہ بھی سمجھ آتا ہے، قبر اور عذاب کا بھی معاملہ سمجھ آتا ہے، موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کا فتنہ احادیث سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت، جس وقت انسان ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، ہم سب پر یہ وقت آتا ہے کہ ہمیں ایک فریکشن آف سیکنڈ ایسا ملتا ہے اس دنیا کے اندر جس میں غیب کے پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور سائملٹینیسلی آپ کو دنیا بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے لیے احادیث میں مفہوم آتا ہے کہ وہ وقت جس میں ایک طرف مرنے والا ملک الموت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ملک الموت کے ساتھ آنے والے کثیر فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہی انسان اپنے روتے ہوئے رشتے داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ فریکشن آف سیکنڈ اسی وقت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اس وقت کے فتنے سے. اس وقت کا فتنہ کیا ہے کہ شیطان آپ کو اور مجھے اس موقع کے اوپر بھی بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے. احادیث کے اندر اسکالرز نے اس کو موت کا امتحان کہا ہے, ٹیسٹ آف ڈیتھ کہا ہے. ٹھیک ہے, جو شیطان ہے یہ ہمیں ساری زندگی بہکانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یا جب ہم مثال کے طور پہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد کبھی شیطان ہماری زندگی میں نہیں آتا؟ شیطان جس طرح سے کسی 16 سال کے بچے کو ٹراپ کر سکتا ہے, کسی 18 سال کی بچی کو ٹراپ کر سکتا ہے, اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ 70 سال کے انتر اور انٹی کو بھی ٹراپ کر سکتا ہے. شیطان کسی بھی وقت اپنا موقع جانے نہیں دیتا. اسی طرح سے مرنے والا جس وقت اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے, اس موقع کے اوپر بھی شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ جیسے میں نے تھرو آؤٹ اس بندے کو اللہ کی فرما برداری سے ہٹانے کی کوشش کی, اس وقت میں اس موقع کو ضائع نہ ہونے دوں, اس موقع پر بھی میں اپنا چانس اویل کر جاؤں. کیوں شیطان کے لیے بہت اہم موقع ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, یو آر ڈائنگ, دس از ہز لاسٹ چانس کے آپ کے اوپر اٹیک کرے. تو وہ کیا کرتا ہے ایسے موقع کے اوپر؟ احادیث میں آتا ہے کہ جس کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس کے سامنے شیطان اس کے اپنے کسی رشتے دار کی شکل میں آتا ہے جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اس انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتے دار میرا اس دنیا سے جا چکا ہے. شیطان اس رشتے دار کی شکل میں آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو, مثال کے طور پر اس کا نام لیتا ہے, کہتا ہے دیکھو عائشہ, ہم نے زندگی بھر تک جو سوچا کہ ہم اسلام کو سچا دین سمجھتے رہے, میں غیب سے آیا ہوں اور غیب کے اندر اصل دین اسلام نہیں ہے. یعنی آخری موقع پر بھی یہ شک ڈالنے کی پوری کوشش کرتا ہے, کہتا ہے وہاں کا دین اسلام نہیں ہے, وہاں کا دین کچھ اور ہے. اور یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سپلٹ سیکنڈ کا صرف چوائس ہوتی ہے کہ وہ شیطان کی بات مانے یا وہ کلمہ پڑھ لے. سپلٹ سیکنڈ کی انسان کے پاس جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے. اب چیلنج کیا ہے انسان کے پاس؟ جس انسان نے آلریڈی زندگی اسلام کے اوپر شک کرتے ہوئے, اللہ کے اوپر مسٹرسٹ کرتے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آبسولیٹ سمجھتے ہوئے گزاری ہوگی, آپ سوچیں اس کے سامنے شیطان یہ کہتا ہوا آ جائے جبکہ اس کا آخری وقت ہو, تو کیا وہ شیطان کی بات مانے گا یا کلمہ پڑھے گا؟ وہ شیطان کی بات مانے گا, اس لیے کہ ساری زندگی جو اس کا تھاٹ پیٹرن چلا تھا وہ اسی کی تقویت اس کو شیطان کے اس سٹیٹمنٹ سے مل جائے گی کہ ہاں اس کا مطلب ہے میں صحیح سمجھتا تھا, آئی واز رائٹ, کہ یہ اسلام سچا دین نہیں ہے. دیکھو باہر سے آ کر بھی, غیب سے آ کر بھی, ان سین ورلڈ سے آ کر بھی اس میرے رشتے دار نے مجھے حقیقت بتا دی. یاد رکھیں اس موقع کے اوپر بھی صحابہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی کریڈیبلٹی نہیں لے سکتا کہ میں اس پر ثابت قدم پڑ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا, یثبت اللہ, اللہ ثابت قدم رکھتا ہے کس کو؟ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں, جنہوں نے زندگی بھر اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے, جنہوں نے نہ صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوتا ہے بلکہ اس کلمے کی امپلیکیشن اپنی زندگی میں رکھی ہوتی ہے, جو لپ سروس تک مسلمان نہیں ہوتے, جن کا اٹھنا بیٹھنا, پڑھنا لکھنا, جاب کرنا اور کاروبار کرنا سب کچھ اسلام اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے, اللہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی توفیق ہوتی ہے. جو زندگی میں اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے, اللہ سے خوف رکھنے والا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں. دیکھیں دو مسلمان ہیں, ایک وہ مسلمان ہیں, دونوں کے ریلیجن کے خانے میں پاسپورٹ میں کیا لکھا ہے؟ اسلام لکھا ہے. لیکن ایک جو ہے بس زبان سے کبھی کبھی السلام علیکم, الحمدللہ, ماشاء اللہ یہ کہہ دیتا ہے. دوسرا جو ہے اس نے کلمے کو اپنی شخصیت کے اندر ریفلیکٹ کیا ہوا ہے, جو صرف جائے نماز کی چوڑائی کے اوپر اللہ کو اکبر نہیں کرتا, جو اپنی زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اللہ کو اکبر کرتا ہے, جس کی زندگی کے اندر چاہے والدین سامنے ہو یا چاہے اولاد سامنے ہو, چاہے خواہشات سامنے ہو یا چاہے رسومات سامنے ہو, چاہے خاندان سامنے ہو یا بیٹے کی یا بیٹی کی شادی سامنے ہو, ہر موقع پر جو بندہ اللہ کو اکبر رکھتا ہے اللہ اس کو موت کے موقع پر اس فتنے کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے. اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ موت کے وقت اصل اپنا اصلیت جو ہے اس کی, اس کے لیے کہتے ہیں نا آپ کا ریئل ول کم آؤٹ, آپ کا اندر سے اثر کیا ہے. میں زبان سے الحمدللہ کہتی ہوں, میں زبان سے آپ کو درس دیتی رہوں, میں زبان سے آپ کو یا کھلیے سے آپ کو بہت نیک نظر آؤں, لیکن میرے دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا ہے. موت کے وقت کوئی انسان پریٹینڈ نہیں کر سکتا. ہم دنیا میں پریٹینڈ کر سکتے ہیں, نیک بننے کے ایکٹنگ کر سکتے ہیں, لیکن موت کے وقت کوئی انسان ایکٹنگ نہیں کر سکتا, نیک ہونا پریٹینڈ نہیں کر سکتا. جو آپ کا اندر کا ریئل چیز ہوگی, جو آپ کا اسپرچل بینگ جتنا اسٹرانگ ہوگا, پیرالائزڈ ہوگا, کومے میں ہوگا, ہیلدی ہوگا, سپر فٹ ہوگا, یا اندھا بہرا گونگا ہوگا, جو بھی ہوگا, وہ اسپرچل بینگ موت کے وقت سامنے آ جاتا ہے. اور اگر اللہ نے زندگی میں ایمان پر قائم رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی ثابت قدمی جو ہے وہ نصیب کر دیتے ہیں, اور انسان پھر اس موقع پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. ضرور اپنی روز کی دعاؤں کے اندر ایک دعا شامل رکھیں کہ اللہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے. ہم گناہ گار ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم میں ویکنسز ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پھر بھی پاؤں سلپ کر جاتے ہیں, اللہ جانتا ہے, لیکن آپ دعائیں ہمیشہ کرتی رہیں, ایکسپیکٹیشن اللہ سے اچھی رکھیں, اور ایک ایک قدم نیکیوں میں آگے بڑھتی رہیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موت کے وقت آپ کو اور مجھے کلمہ نصیب کر دے گا. اور موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کے لیے وہی بات کہ انسان کی جو زندگی بھر کی پرائیورٹی ہوتی ہے وہی اس موت کے وقت منہ سے باہر نکل رہی ہوتی ہے. جس نے زندگی بھر صرف اپنا بینک بیلنس اکٹھا کرنے میں, اپنی اسٹیٹمنٹس پڑھنے میں, اپنے اسٹاک مارکیٹ چیک کرنے میں, اپنے ریئل اسٹیٹ چیک کرنے میں, اور اپنے ایک سے ایک کاروبار فلرش کرنے میں گزاری ہوگی, موت کے وقت بھی جب اولاد سرانے کھڑی ہوتی ہے تو بس یہی خیال آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میرا اتنا پیسہ رکھا ہے, فلاں جگہ میری یہ زمین ہے, فلاں جگہ جو ہے وہ میرے اتنے اسٹاک ہیں. موت کے وقت بھی پھر انسان کو دنیا ہی یاد رہتی ہے, اس لیے کہ سارا ٹائم دنیا میں انوالو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور اللہ ہمیں کلمہ نصیب کرے. اس لیے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اس کے آگے کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تعوذ کے اندر جو حکم دیا سورہ نحل کی آیت نمبر 16 میں, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے, یہ ایک حکم ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیا کہ اور کتنے مواقع ہیں جس کے اوپر آپ کو اور مجھے شیطان سے پناہ مانگنی ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ اسی آیت کو غور سے دیکھیں, فَإِذَا قَرَأْتَ, قَرَأْتَ کا مطلب, قَرَأْتَ عربی زبان میں ورب ہے اور یہ پاسٹ ٹینس ہے. پاسٹ ٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک کام جو ہو چکا ہے نا, ایک کام ہو چکا. مثال کے طور پہ آپ کہیں میں نے کھانا کھا لیا, اس کا مطلب ایک کام آپ کر چکے ہیں. آپ کہیں میں کھانا کھا رہی ہوں, اس کا مطلب آپ پریزنٹ ٹینس میں آپ ایک کام کر رہی ہیں. آپ کہیں میں کھانا کھاؤں گی, اس کا مطلب ایک فیوچر ٹینس ہے, آپ مستقبل میں کوئی کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا فَإِذَا قَرَأْتَ, جب تم قرآن کی تلاوت کر چکو. قَرَأْتَ میں کہہ رہی ہوں فعل ماضی ہے, اور جو قرآن کے اوپر کرٹکس کرنے والے لوگ ہیں, اورینٹلسٹ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, اورینٹلسٹ وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں, قرآن کی گرامر سیکھتے ہیں, قرآن کی لینگویج سمجھتے ہیں, اور پھر قرآن کی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں قرآن گرامٹیکلی امپرفیکٹ ہے, کہاں کہاں قرآن کے اندر امپرفیکشن ہے. اورینٹلسٹ نے اس بات پر یہ کہا اس آیت کے اوپر کہ یہاں تو پاسٹ ٹینس استعمال ہوا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کر لو تو اس کے بعد تم اعوذ باللہ پڑھو. اگر میں بھی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہاں پر آیا ہے فائدہ قرأت القرآن, اور یہ قرأت پہلے ماضی ہے, پاسٹ ٹینس ہے, تو آپ بھی کہیں گے یہاں کیوں آیا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پاس پریزنٹ ٹینس بھی ہے اور اللہ کے پاس فیوچر ٹینس بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پاسٹ ٹینس کیوں استعمال کیا؟ اسے لاجیکل تھنگ کہ نہیں. اسی لیے ہم دو دن سے بات کر رہے تھے کہ اپنی عقل کو تھاٹ پروسیس میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے, دعاؤں کے ساتھ, اللہ کے رسول کے عمل کے ساتھ, صحابہ کے ایکسپیرئنس کے ساتھ, تبا تابعین کی سیرت کے ساتھ, تاکہ ہمارا تھاٹ پیٹرن غلط ڈائریکشن پر مت سوچے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا کہ جب تم قرآن پڑھو. اچھا, آپ اما پارا میں ایک سورت پڑھتی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو نماز میں یاد آتی ہے, ہوتی ہے سورہ نصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح. ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اذا, جب, جاء, وہ جاء بھی فعل ماضی ہے پاسٹ ٹینس ہے, جب اللہ کی مدد آ گئی, اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے, فَإِذَا جَاءَ, جب اللہ کی مدد آ جائے. ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور پتہ نصیب ہو جائے تو کیا کرو, جب پتہ مل جائے تو اللہ کی تسبیح کرو. یہی حکم ہے نا سورہ نصر کے اندر کہ جب تمہیں کسی کام میں سکسیس مل جائے تو آپے سے باہر نہیں ہونا, جب تمہاری خواہش پوری ہو جائے, جب تم جو چاہ رہے تھے دنیا میں اچیو کرنا وہ تم اچیو کر لو, تو آپے سے کنٹرول سے باہر نہیں ہونا, بلکہ کیا کرنا, اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کی تسبیح کرنا, اللہ کے رولس اور ریگولیشنز کو یاد رکھنا, یہی حکم ہے نا. اب وہاں پر اذا جا آیا فعل ماضی, یہاں آیا اذا قرأت, یہ بھی فعل ماضی اذا کے ساتھ. تو اس میں فرق کیا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں ہم نے یہ حکم پتہ کے بعد کرنا ہے تسبیح والا, اور کہاں ہم نے قرأت سے پہلے, تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے. اچھا ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پڑھتی ہوں, پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا والا پیٹرن فالو ہو رہا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے اذا قمتم, جب تم کھڑے ہو, الی الصلاۃ, نماز کے لیے, فاغسلوا, تو دھو لو, وجوہکم, اپنے چہرے, و ایدیکم الی المرافق, اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک, یعنی وضو کا حکم آیا ہے. آیا اذا قمتم, قمتم بھی فعل ماضی, اس کا مطلب کیا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ, مطلب اللہ ہو کر کر کے نماز کے لیے, قیام کے لیے کھڑی ہو گئی, تو آیا فاغسلوا وجوہکم. اب اگر ہم صرف اور صرف قرآن کو عربی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسپلینیشن کو اور آپ کی امپلیمنٹیشن کو اس میں سے اومٹ کر دیں گے تو کیا ہم بھیگ سکتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو گرامر پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت اسٹرانگلی قرآن کی تفسیر سے جڑنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ گرامر ایسا علم ہے کہ آپ کو لنگوسٹک بیوٹی میں اتنا الجھاتے ہیں کہ آپ لنگوسٹیکلی اس کو اپروو کرنے میں نئے مفہوم نکالنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اور میں ان آیات کو, جہاں میں نے آپ کے سامنے ابھی تین مثالیں دی, ایک ہے تاووس پڑھنے کی, ایک ہے نماز میں قیام کرنے کی اور چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کی, اور تیسری ہے پتہ آ جائے تو تسبیح کرنے کی. کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پر کس مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ڈسکرائب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں اگر ہم صرف اسی آیت کو جو ابھی ہم نے وضو کی دیکھی ہے کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ, فائدہ کون, تم جب تم کھڑے ہو جاؤ, فاغسلوا, تب تم دھو, یعنی آپ نے اللہ اکبر کر لیا, اب آپ گئیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کہ اب میں قرآن کی آیت پر عمل کروں گی, منہ دھو کر آؤں گی اور ہاتھ دھو کر آؤں گی, جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو کیسے ایکسپلین کیا اور اس پر کیسے عمل کیا. مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ابھی آیت ہے نا سورہ مائدہ کی, وضو والی آیت پر فوکس کریں تو آپ کو اگلی آیت آٹومیٹک سمجھ آئے گی. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر جو وضو کی آیت ہے جس میں آیا فَإِذَا قُمْتُمْ, جب تم کھڑے ہو, اِذَا اور قُمْتُمْ کے درمیان میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے, صحیح. اور قرآن میں جب کبھی آپ کو موقع ملے, ان کلاسز کے اندر تو میں آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں بتا سکتی ہوں کہ آیات کے اندر بعض دفعہ الفاظ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ چھپے ہوئے الفاظ کون سے ہیں؟ جو اللہ کے رسول اور صحابہ نے بتا دیے مفسرین اسی کو فالو کرتے ہیں, اسی کے اکارڈنگلی آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے, صحیح. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں, ابھی ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے, تعوذ کے بعد بسم اللہ آتی ہے نا, آپ بسم اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں شروع کرتی ہوں بسمی سات نام اللہ ہی اللہ کے, یہ شروع کرتی ہوں. وہاں سے آیا, کبھی سوچا؟ کبھی کسی بچے نے پوچھا؟ کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ شروع کرتی ہوں کہاں سے آیا؟ بھائی بچپن سے تو یہی سیکھا ہے نا, بسم اللہ میں شروع کرتی ہوں, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے, تو یہ شروع کرتی ہوں کہاں سے آ گیا؟ یہ وہاں سے آیا جہاں سے اللہ کے رسول سے معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے. اب اللہ کی حکمت ہے, بسم اللہ پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گی. وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں وہاں پر اس لفظ کو مینشن نہیں کیا, اس کے پیچھے کیا اس کی لنگوسٹک بیوٹی ہے. تو سمجھنے کی بات کیا ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ جب آپ یہ وضو کی آیت پڑھتے ہیں فاذا قمتم, تو اذا اور قمتم کے درمیان میں ایک لفظ چھپا ہوا ہے, اور وہ کیا ہے, اذا اردتم القیام, جب تم قیام کا ارادہ کرو. ادھر ایک لفظ ہے اردتم کا, وہ چھپا ہوا ہے, یعنی جب تم قیام کا ارادہ کرو, قیام کا مطلب نماز کا ارادہ کرو تو تم وضو کر لو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ قیام کی شرط وضو نہیں ہے, نماز کی شرط وضو ہے. آپ کو نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے. وضو کی شرط کیا ہے؟ دیکھیں ابھی اب سیکوینس چلائیں, بیکورڈ چل رہے ہیں. نماز کی شرط وضو, وضو کی شرط پاکی, وضو کی شرط پاکی, آپ کا پاک ہونا, جسم آپ کا پاک ہونا. تو جس طرح یہاں پر اردتم کا لفظ کے ارادہ کرو تم ایک چھپا ہوا ہے, اسی اصول کو مفسرین نے سورہ نحل کی تعاوض کی آیت پر اپلائی کیا ہے کہ یہاں کیا ہے, اذا اردت قرأت القرآن, جب تم قرآن کی قرأت کا ارادہ کرو تو کیا کرو, فاستعذ باللہ, تب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان رجیم سے. اب سمجھ آئی آپ کو بات؟ تو اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی ایسی کتاب کو کھول کر پڑھنے کا موقع مل جائے, کتابیں کھول کر پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا اورینٹلسٹ کے کاموں کو پڑھنے سے, بلکہ آپ کا ذہن کھل سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ اتنا اپنا تھاٹ پیٹرن پر کام کر چکے ہوں کہ وہ غلط امپیکٹ آپ کے اوپر اثر نہ کرے. آپ اپنے اسٹرانگ عقیدے کے ساتھ, آپ اپنے بیسک کرائیٹیریا کے ساتھ جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو, اس سے اس کتاب کو پڑھیں, تو آپ کے سامنے قرآن کی اور خوبصورتی انشاءاللہ آئے گی. اور صحابہ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ قرآن کی تلاوت سے پہلے جو تھے وہ تعوذ پڑھا کرتے تھے. اب اگر آپ میں سے کسی کا کبھی اتفاق ہوا ہو تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. سنا نہیں سنا؟ عرب اسکالرز زیادہ تر پڑھتے ہیں, سنا ہوگا اگر آپ میں سے کسی نے. جو عرب اسکالرز ہیں یا جو وہ دنیا کے اسکالرز ہیں جنہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے اپنی بیچلرز کی ڈگری یا ماسٹرز کی ڈگری لی ہے, وہ یہ پڑھتے ہیں. امام احمد ابن حنبل کو جانتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل, جن کے ساتھ ایک پورا اسکول آف تھاٹ اٹیچ ہے, امام احمد ابن حنبل نے تعوذ کے لیے یہ الفاظ جو تھے یہ پسند کیے تھے, یعنی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. مسند احمد میں آپ کو اس کی دلیل جو ہے وہ مل جائے گی. امام ابو حنیفہ, امام مالک اور امام شافعی, ان کے نزدیک تعوذ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اب یہ بتائیں, ایک اسکالر ایک طرف ہیں اور تین اسکالر ایک, آپ کو معلوم ہے چار بیسک ہمارے حنفی اسکول آف تھاٹ میں یہ آپ کو اسکولز ملتے ہیں, دین ملتے ہیں, مذاہب ملتے ہیں, جس میں امام ابو حنیفہ کا ہے حنفی اسکول آف تھاٹ, مالکی اسکول آف تھاٹ, حنبلی اسکول آف تھاٹ اور شافعی اسکول آف تھاٹ. اب ان چاروں میں سے امام احمد ابن حنبل ایک طرف ہیں اور باقی تین ایک طرف ہیں, تو اب ہم کیا یہ کہیں گے کہ جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرے گا وہ غلط؟ نہیں, دونوں آلموسٹ الفاظ میں ایک ہی جیسے ہیں. اور یاد رکھیے دونوں کی دلیل قرآن سے دی گئی ہے. امام احمد ابن حنبل نے اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہی لی ہے, اور سورۃ حامیم میں سجدہ کی آیت نمبر 41 میں آتا ہے فاستعذ باللہ, اللہ کی پناہ طلب کرو, انہ ہو السمیع العلیم, یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی طرح سورہ آراف کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَإِمَّا يَنزِغَنَّكُم مِّنَ الشَّيْطَانِ, جب شیطان تمہارے اندر کوئی وسوسہ ڈالے, نزغن کسی قسم کا وسوسہ, فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ السمیع ہے, العلیم ہے, سننے والا ہے. تو یاد رکھیں دونوں میں, سورہ آراف آیت نمبر 7, یاد رکھیں دونوں فریزز میں دونوں تعوذ ہیں اور دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ اعوذ باللہ من کیا پڑھیں گی, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں پڑھے جا سکتے ہیں. اب تعوذ کو سمجھیں اور تین الفاظ میں سمجھیں, ایک آپ کو میں چاہوں گی کہ آپ اعوذ پہ فوکس کریں, اور ایک میں چاہوں گی آپ شیطان پر فوکس کریں. شیطان پر فوکس اس لیے نہ کریں کہ آپ اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیں, شیطان پر اس لیے فوکس کریں کہ ہم اس کو پہچان لیں. اور تیسرا لفظ جو آپ فوکس میں رکھے گا وہ رکھے گا الرجیم, ٹھیک. اعوذ کو مطلب کیا ہے, عین واو کا مطلب کیا بتایا تھا, کس کو یاد ہے؟ پہلا ریکویسٹ کسی سے التجا کرنا, اور دوسرا کسی کی سیکیورٹی میں آنا, کسی کی حفاظت میں آنا. یہ دونوں معنی آپ کو ملتے ہیں اس تعوذ کے اندر, اعوذ باللہ کے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وہی بات جو میں نے وہاں بتائی تھی اسی کو یہاں ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے مجھے اور آپ کو پہلے لفظ سے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہے ایموشنلی, ٹرسٹ میں بھی اور ایموشنلی بھی, کہ میرا پورا توکل میرا پورا بھروسہ اللہ صرف آپ کی ذات پر ہے, اس کے لیے میں آپ سے التجا کر رہی ہوں. اور اللہ میں صرف اور صرف آپ ہی کی پناہ میں آتی ہوں, اس لیے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. جس کو اللہ عزت دینا چاہے دنیا مل کر اس کو ذلت نہیں دے سکتی, اور جس کو اللہ ذلیل کر دے دنیا مل کر اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکتی. تو اللہ سے ہمیشہ اچھے کی توقع رکھیں. دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے شیطان. شیطان کا ایک مطلب ہوتا ہے دور ہونا, ٹھیک, اور ایک مطلب شیطان کا ہوتا ہے غصے میں جلنا. یہ دونوں مفہوم لفظ شیطان کے اندر آتے ہیں. ایک مفہوم ہے دور ہونا اور ایک مفہوم ہے غصے میں جلنا. ہم جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ کس سے بنا ہے, آگ سے بنا ہوا ہے, اس لیے کہ شیطان کا تعلق جن کی کریشن سے ہے. جو بنی جن ہے, جو اسپیشی ہے جن کی, اس سے اس کا تعلق ہے. اب جب ہم کہتے ہیں شیطان کا مطلب ہے دور ہونا, تو شیطان کس سے دور ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کس سے دور ہے؟ نیکی کرنے کی ٹینڈنسی سے دور ہے. صحیح, شیطان اللہ کی رحمت سے دور ہے اور نیکی کرنے سے دور ہے. دوسرا, آپ جب کہتی ہیں شیطان کا مطلب ہے غصے میں جلنا, تو شیطان غصے میں کیوں جلتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر حسد ہے, اس کے اندر انا ہے, اس کے اندر تکبر ہے. یہ بالکل بیسک انٹروڈکشن ہے آپ کے سامنے شیطان کے لفظ کا. اگلا لفظ کیا تھا جس پر آپ نے فوکس کرنا تھا؟ الرجیم. الرجیم کا روٹ ورڈ ہے رجیمین. رجم کا لفظ سنا کیا ہوتا ہے؟ رجم سنسار کرنا, سٹونگ ٹو ڈیتھ. رجم کا مطلب, رجم کہتے ہیں پتھر سے کسی کو مارنا. اسی لیے اسلام کے اندر جو حد پنشمنٹ ہے, شادی شدہ عورت ہو یا شادی شدہ مرد ہو, اگر وہ زنا کریں گے تو اس کی حد پنشمنٹ جو ہے وہ رجم کرنا ہے, سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے, سنسار کرنا ہے, پتھر مار کے, اتنے پتھر مارنا کہ اس میں اس کا انتقال ہو جائے. اب صرف ایک پوائنٹ یہاں پر, صرف اس جگہ پہ. پچھلے دنوں بہت شور مچا ہوا تھا, کوئی بل پاس ہو رہا تھا تھری آئی والوں کا, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں آپ کا تھاٹ پیٹرن صحیح سوچنا شروع کر دیں. آپ خود اسلام کے بارے میں پڑھیں, آپ خود اسلام کو جانیں, آپ خود رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس آس پاس انوائرمنٹ میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. آپ کو اس کے لیے شور مچانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, آپ اپنے آپ کو آٹومیٹکلی ڈیٹیچ کر لیں گے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ کے سامنے کیا آ رہا ہے, بعض جگہ پر اللہ نے مرد کو پرائیورٹی دی, بعض جگہ پر اللہ نے عورت کو پرائیورٹی دی. ہاں جہاں گناہ اور ثواب کا معاملہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے. اللہ نے شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت, دونوں کو ایکوالٹی پر رکھا ہے. اگر ان سے زنا ہوگا, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں کو سنسار کیا جائے گا. یہ نہیں کہ عورت نازک سی ہے تو اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا, اس کو الیکٹرک شاک دے کر مار دیا جائے گا مثال کے طور پر. دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے. تو اپنے ذہن کو ہمیشہ کھولیں. اب جیسے آپ کو پہلے بتایا, قرآن کے سامنے نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ بیٹھا کریں. جب آپ اور میں قرآن سنیں تو ہماری کبھی کبھی زبانیں تو خاموش ہوتی ہیں, ہمارے ذہنوں کے اندر ٹگ آف وار چل رہی ہوتی ہے. ہم ذہنوں کے اندر سامنے سے آنے والے جملوں کو اپنے حساب سے مولڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے. تو نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ قرآن کو سنیں. رجیم رجم سے ہے, پتھر سے کسی کو مارنا. شیطان کو رجیم کیوں کہتے ہیں؟ مطلب ہوتا ہے دور بھگایا ہوا. ایک مطلب ہوتا ہے دور بھگایا ہوا, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے اس کو دور بھگا دیا گیا ہے. دوسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے وسوسے ڈالنے والا. رجیم کو وسوسے ڈالنے والا بھی کہا جاتا ہے. اب یہ بتائیں مسٹر شیطان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں. چلیں اچھی بات ہے. اس سے ہم نے کیوں پناہ مانگنی ہے اور اللہ کی حفاظت میں ہم نے کیوں جانا ہے, اس کی حقیقت بھی تھوڑی سی پہلے میں سوچ رہی تھی, میں نہیں بتاتی, اس لیے کہ صرف کہانی ہے اور قرآن اور سنت میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن بہرحال مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر روایات لکھی ہیں اور مینشن کیا ہے, اور جب آپ اس کو پڑھیں تو شروع میں تو آپ کو کہانی لگتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں میرے لیے کتنے سبق ہیں. صرف اسی سوچ کے ساتھ اور اللہ سے دعا کر کے اس بات کو مینشن کیا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ اور میں بھی اس سے اپنے فائدے کی چیزیں یہاں سے ڈرائیو کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جب پہلا انسان بنایا کون تھا؟ آدم علیہ السلام. انسانوں کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق بنائی تھی, وہ کون سی مخلوق تھی؟ جن تھی. اور جنوں سے پہلے کس کو بنایا تھا؟ فرشتوں کو بنایا. یعنی سب سے پرانی جو مخلوق ہیں وہ فرشتے ہیں. ٹھیک, انسانوں سے پہلے جس کریشن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ جن تھے. اسلام کی آپ کو بہت سی خوبصورتی نظر آتی ہیں, بہت سے اسلام کے آپ کو جو ہیں وہ پروفاؤنڈ ویز نظر آتے ہیں. ایک اسلام کا بہت ہی پروفاؤنڈ اور خوبصورت اینگل یہ ہے کہ اسلام جس ٹرمینالوجی کو استعمال کرتا ہے, جس لفظ کو استعمال کرتا ہے, جو اس کے لنگوسٹک معنی ہوتے ہیں, وہ اس کے اوپر ایگزیکٹلی فٹ آ رہے ہوتے ہیں, بالکل فٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں پہلا انسان آدم تھا, عربی زبان میں آدمو کہتے ہیں ریڈ کلے کو. تو جو انسان کلے سے بنا, مٹی سے بنا, سوکھے گارے سے بنا, اس کا نام اللہ نے آدم رکھ دیا. جیسے جہنم, جہنم کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو, بلیزنگ فائر. اللہ تعالیٰ نے سموم پیدا کی, یعنی کہ اللہ نے آگ پیدا کی, اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنانا شروع کیا. اسی طرح سے اللہ نے بنایا جن, صحیح. جن کا لفظی مطلب کیا؟ چھپا ہوا. جن چھپی ہوئی چیز بھی ہے. جن کا تعلق آگ سے بھی ہوتا ہے. جن کے مفہوم میں جین نون نون کے اندر آگ کا مفہوم بھی آتا ہے اور چھپی ہوئی چیز کا مفہوم بھی آتا ہے. جیسے آپ ایمبریو کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جنین. ایمبریو چھپا ہوا ہوتا ہے نا, نظر نہیں آتا. تو جن وہ جو کہ نظر نہیں آتا. روایات میں آتا ہے کہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق کیا, اور یہ جن جو تھے ان کے انسانوں کی طرح خاندان ہوتے تھے, ان کے انسانوں کی طرح اولاد ہوتی تھی, ان کے معاملات ہوتے تھے, ان کے آپس میں دوست ہوتے تھے, اور یہ جن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ کو تفاصیل کے اندر بہت ڈیٹیل مل جاتی ہے. پہلے جن کا نام بھی ملتا ہے, پھر اللہ نے جو اس کی بیوی پیدا کی اس کے لیے بھی آتا ہے روایات میں کہ جیسے بیوی حوا کو آدم علیہ السلام کی رب سے پیدا کیا گیا تھا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا جن بنایا تھا اس کی جو بیوی بنائی تھی اس کو بھی اس کی رب سے پیدا کیا تھا. یہ جو پہلا کپل تھا مسٹر جن اینڈ مسٹر جنی کا, مسز جنی کا, ان کا جو پہلا بچہ تھا اس کا نام انہوں نے جن رکھا تھا. اور پھر اس سے آگے جن کا کلین کنٹینیو ہوا, اس سے آگے یہ پوری پروجنی جو تھی یہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی. اب ان جنوں کے لیے آتا ہے کہ یہ اس زمین کے انہیبیٹنٹس تھے. یہ زمین پر آج آپ اور میں رہتے ہیں, اس زمین پر یہ جن رہا کرتے تھے, اس زمین پر یہ چلتے پھرتے تھے, اسی پر یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور یہ متقی جنریشن تھی. یعنی یہ متقی جن تھے, متقون کی کیٹیگری میں آتے ہیں, عبادت کرنے والے تھے. اتنی عبادت کرتے تھے کہ فرشتے ان سے انسپائر ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ نے ویل پاور نہیں دی. فرشتے کو اللہ نے بنایا صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے, چاہے وہ فزیکلی عبادت کر رہا ہو, چاہے وہ کسی کام کو پورا کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہو. جیسے آپ کو پتا ہے اللہ نے مختلف فرشتے مختلف کاموں کے لیے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتے اپوائنٹ کیے ہیں کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ کا, اس کے اوپر اللہ کا ایک اور گھر ہے جس کی فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں, اور جو فرشتہ ایک مرتبہ وہاں پر طواف کر کے چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اتنے فرشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو یہ فرشتے جو تھے انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کے پاس فری ویل ہے. جیسے انسان کے پاس فری ویل ہے, ایسے جنوں کے پاس بھی فری ویل ہے. تو فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے جس کو اللہ نے فری ویل دی ہے, اختیار دیا ہے, چاہے تو اللہ کی بات مانے چاہے تو نہ مانے, لیکن اس کے باوجود یہ جنریشن متقی ہے, اللہ کی عبادت کرتی ہے. تو فرشتے جنوں سے انسپائر ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ ہمارے درمیان ان میں سے کچھ لوگوں کو آپ ذرا ریز کیجئے, آسمانوں پر لے کر آئیے ہمارے درمیان میں, تاکہ ہم ان سے سیکھیں کہ کیسے اللہ کی مزید عبادت کی جاتی ہے. تو انہوں نے اللہ سے یہ درخواست کی. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہترین جن کو چنا جو سب سے زیادہ متقی تھا, اور اس کو ریز کر دیا فرشتوں کے درمیان میں. یہ تھا وہ فرشتہ, یہ تھا وہ جن جس کے لیے آپ نام سنتے ہیں. کس کا؟ ابلیس کا نام سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں نا کہ ابلیس اصل میں جن تھا, اور وہ اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان میں آ گیا تھا. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹوری ساری یہ ہے جو ملتے ہیں, بیک گراؤنڈ اسٹوری اس کی یہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپلفٹ کیا اور اس کو فرشتوں کی جماعت میں شامل کر دیا. اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کے اندر یہ بہت زیادہ جو تھا مشہور ہو گیا. یہی ابلیس ہے جس کو ہم عام زبان میں شیطان کہتے ہیں. ابلیس کا اصل نام عزازیل آتا ہے. سنے کب؟ عزازیل آئین سے. آئین زا الف زا حمزہ یا لام عزازیل. یہ بالکل جیسے فرشتوں کے نام نہیں ہوتے, جبرائیل آخر میں ایل آتا ہے, اسرافیل میکائیل, اسی طرح سے اس جن کا نام تھا عزازیل. یہ ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے. آپ نے قرآن میں ایک قوم کا نام سنا ہے جس کے آخر میں یہ ایل آتا ہے, کون تھا؟ بنی اسرائیل. شاباش. بنی اسرائیل میں یہ ایل کا لفظ اسرائیل جو ہے یہ ہیبرو لینگویج ہے. ہیبرو لینگویج میں ایل کہتے ہیں اللہ کو, اسر کہتے ہیں بندے کو. بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے. صحیح. بنی اسرائیل کا اصل میں مطلب یہی ہے نا. بنی اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یعقوب علیہ السلام. بھائی یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا لقب تھا بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل اگر کبھی آپ کو اپنے بچوں کو ڈسکرائب کرنا ہو کہ بنی اسرائیل اصل میں کیا تھا, تو اسرائیل از ہیبریو ورڈ اور اس کے اندر ایل اللہ, اسر بندہ. بنی اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے, یہ اس کا لٹرل معنی. اسی طرح سے شیطان کا نام تھا عزازیل. امام الطبری لکھتے ہیں کہ عزازیل کیا ہے. عزاز کہتے ہیں ہیبرو لینگویج میں اسٹرینتھنڈ, جس کو طاقت دی گئی, جس کو مضبوط کیا گیا. عزازیل کون تھا؟ اسٹرینتھنڈ بائی اللہ, جس کو اللہ کی طرف سے مضبوط کیا گیا تھا. اس لیے کہ اپنے تقویٰ کی وجہ سے, اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو فرشتوں کے درمیان میں, فرشتوں کی جماعت میں لا کر آسمانوں کے اوپر شامل کر دیا. پہلے آسمان پر اس کو لایا گیا. جب اس نے نافرمانی کی تھی تب اس کا نام ابلیس پڑا تھا. ابلیس کا مطلب نا امید, ہوپلیس. ابلسا یبلسو, نا امید, ہوپلیس جو ہوتا ہے. اچھا, روایات میں آتا ہے کہ جو جن تھے, جو جنوں کی پروجنی تھی, جو جنوں کی اسپیشی تھی, یہ زمین میں بہت متقی رہے ایک کافی لمبے عرصے تک. پھر اوور ا پیریڈ آف ٹائم جنوں کے اندر نفاق آنا شروع ہو گیا. صحیح. اور پھر اس نفاق کی وجہ سے, اس ہپوکریسی کی وجہ سے ان کے اندر کلین بننے لگ گئے, ان کے اندر سیکٹس بننے لگ گئے. انہوں نے اپنے گروہ بنانے شروع کر دیے. جب انہوں نے گروہ بنانے شروع کیے تو انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا, اور جب یہ آپس میں لڑے تو ان کے ڈفرینسز جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے. اور جب ڈفرینسز بڑھتے ہیں, جب اس طرح سے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس بنتے ہیں اور وہ لڑتے ہیں اور ڈفرینسز بڑھتے ہیں, تو قتل وارت ہوتی ہے. تو جنہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا. اب یہ سٹیج آیا کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا. پھر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تقریباً 800 انبیاء بھیجے جنوں کے اندر, جن میں سے ہر ایک کو جنہوں نے مرڈر کر دیا, قتل کر دیا. ساؤنڈ لائک دی سیم سٹوری. تو سننے میں روایات ہیں لیکن ہمارے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے ان کا. تو اب جب یہ سچویشن ہوئی, یہ سیناریو ہوا, اس دوران میں اللہ اس سے پہلے عزازیل کو فرشتوں میں اپ گریڈ کر چکے تھے. جب یہ ہوا کہ اللہ نے 800 پیغمبر ان کے درمیان میں بھیجے اور انہوں نے, جنہوں نے 800 کے 800 کو قتل کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے عزازیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے نیک اور متقی ہو, تم زمین پر جاؤ اور یہ جتنے بھی نافرمان جن ہیں ان سے مقابلہ کرو. عزازیل نے کہا کہ آپ کی خواہش, روایات میں آتا ہے آپ کی خواہش اللہ اور میرے لیے حکم. کتنا عبادت گزار تھا سوچیں. اس نے کہا اللہ آپ کی خواہش ہے تو میرا حکم ہے, آپ چاہ رہے ہیں تو بس میرے لیے تو حکم ہے, میں تو کروں گا. تو اس نے زمین پر واپس جانے کی جو تھی وہ اللہ سے اجازت چاہی. اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس عزازیل کو ان نافرمان جنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے زمین پر بھیجا. اور روایات میں آتا ہے کہ سارے ان فاسق اور فاجر جنوں کو قتل کر دیا گیا, سب کو ختم کر دیا گیا, صرف نیک جن باقی رہ گئے. اس کے بعد یہ جو عزازیل تھا اس کو واپس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور اس کو ریوارڈ کے طور پر, کیونکہ اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا, اس کو ریوارڈ کے طور پر فرسٹ ہیون سے سیونتھ ہیون تک اپ گریڈ کر دیا گیا. یعنی پہلے اس کو اجازت تھی کہ یہ پہلے آسمان پہ, آپ کو پتا نا سات آسمان ہیں, پہلے یہ پہلے آسمان تک فرشتوں کے ساتھ عبادت کیا کرتا تھا, جب یہ زمین پر اللہ کا حکم مان کر اور ڈس بلیونگ جنوں سے مقابلہ کر کر کامیاب ہو کے واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپ گریڈ کر دیا اور پھر اس کو ساتھ میں آسمان تک جانے کی پہنچنے کی اجازت دے دی گئی. امام حسن البصری لکھتے ہیں کہ عزازیل نے 70,000 سال سے زیادہ اس ساتویں آسمان کے اوپر اللہ کی عبادت کی, اور ان 70,000 سالوں سے بھی زیادہ عبادت کی وجہ سے اس کا سٹیٹس اور اللہ نے بڑھا دیا. آپ کو معلوم ہے, آپ نے سنا ہوگا احادیث کے اندر ایک مقام ہے, ایک پوزیشن ہے رضوان کی. سنا ہے رضوان کیا ہے؟ جنت کی مین انٹرنس ہے, جنت کا مین گیٹ ہے رضوان, جس کے بعد آگے پھر اس سے داخل ہوتے ہیں تو فردر اور جنت کے 8 دروازے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹیشن جو تھا وہ بلند کر دیا. اب عبادت بہت کرتا تھا, اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اس رضوان کا گارڈ بنا دیا جائے. اللہ نے اس کی خواہش پوری کی اور اللہ نے اس کو اس جنت کے دروازے کا گارڈ بنا دیا. اسکالرز لکھتے ہیں کہ تقریباً 1,000 سال سے زیادہ عزازیل اس دروازے کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس دروازے کا گارجین بنا رہا, اور اس دوران فرشتے جو تھے وہ اس سے بڑا انسپائر ہوتے تھے. ایک دن اچانک عزازیل کی نظر پڑی کہ اس دروازے کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے. اس نے لکھا ہوا دیکھا کہ وہاں لکھا ہے کہ تم میں سے جو سب سے بہترین ہوگا وہ اس رضوان سے اندر داخل ہوگا, اور جو اللہ کا نافرمان ہوگا وہ اس رضوان سے ریجیکٹڈ اور کرسٹ ہوگا, یعنی اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. عزازیل کے لیے آتا ہے, اسکالر لکھتے ہیں کہ اس نے سوچا کہ کیسے کوئی اللہ کو ڈس اوبے کر سکتا ہے, کیسے کوئی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے, اور خاص طور پہ کوئی ایک دفعہ متقی ہو جائے تو کیسے وہ اللہ کے راستے سے ڈائیورٹ ہو سکتا ہے. تو عزازیل نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان لوگوں کے لیے بد دعا کروں کہ جو آپ کو پہچاننے کے بعد بھی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے. کس کے لیے دعا کی اس نے؟ سر اپنے لیے دعا کی. He was trusting himself actually. تو روایات میں آتا ہے کہ کئی سال تک یہ اسی طرح سے عبادت بھی کرتا رہا اور ان لوگوں کو کرسٹ کرتا رہا جن کے لیے وہاں لکھا تھا کہ جو اللہ کے راستے سے اپنے آپ کو ری ٹریک کر لیں گے وہ ریجیکٹڈ اور کرسٹ ہیں. اب یہاں پر دیکھیں ایک اہم پوائنٹ, اسی پوائنٹ پر اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا, اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا اس کی بہت ڈیٹیل آپ کو قرآن میں ملتی ہے کہ وہ کون سی مٹی تھی, پھر اس میں ییسٹ ڈالا گیا, پھر اس کو کتنے دن تک رکھا گیا, پھر اس کو ایک سرٹن شکل دی گئی, اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اللہ نے اپنی ڈیوائن اسپرٹ جو تھی وہ اس میں گرو کی تھی. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جسمانی طور پر بنا کر اپنی روح کو اس کے اندر گرو کرتے, اللہ نے جسمانی طور پر آدم علیہ السلام کو بنا لیا, اور روایات میں آتا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کے اس اسٹیچو کو, اس اللہ نے آدم علیہ السلام کی باڈی کو کچھ عرصے کے لیے ایک غار میں رکھ دیا. اب جب کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں, باقی مخلوقات تو وہاں گھومتی پھرتی تھی نا, مخلوقات میں جن عزازیل ہے اور فرشتے ہیں, فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ نے ایک چیز بنائی, ان کو سمجھ نہیں آئی. ظاہر طور پہ آپ کوئی بالکل نئی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کے ایموشنز آ سکتے ہیں, یا تو آپ اس نئی چیز کو دیکھ کے ہو سکتا ہے تھوڑا سا خوف محسوس کریں کہ پتا نہیں کیا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دم سے سو کر اٹھتی ہیں آدھی نیند میں آدھی جاگ رہی ہیں, سوفے کے اوپر کوئی کالی سی چادر کے اوپر چیز آپ کو بس لگتا ہے کوئی کشن, کسی نے کشن کے اوپر چادر ڈال دی, آپ سوچتے ہیں یہ کیا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے خوف آتا ہے یہ کیا پڑا ہوا. تو کوئی نئی چیز جیسے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا خوف آتا ہے یا اپریہینشنز ہوتے ہیں کہ پتا نہیں کیا چیز ہے. فرشتوں کے لیے آتا ہے کہ فرشتے گھبرا کر اس کے پاس نہیں آئے, یعنی ان کو تھوڑے سے اپریہینشنز ہوئے کہ پتا نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا. عزازیل جو تھا اس نے جب یہ دیکھا تو یہ اس کے پاس آیا آدم علیہ السلام کے, اس نے دیکھا کہ اس میں تو ہولز ہیں, یہ کیا چیز بنائی اللہ نے. اور روایات میں آتا ہے کہ عزازیل نے کہا کہ نہ تو یہ فرشتوں جیسا ہے نہ یہ جنوں جیسا ہے, یہ کیا چیز اللہ نے بنائی. تو اس کے لیے روایات میں آتا ہے کہ اس آنکھوں سے انسان کے آدم کے پتلے کے اندر گیا, کانوں سے گیا, ناک سے گیا, منہ سے گیا, شرمگاہ سے گیا, اور جب گھوم پھر کر سارا جو ہے آ گیا تو اس نے کہا دیکھو یہ بڑی ویک سی چیز ہے جو بھی اللہ نے بنائی ہے, یعنی تمہارے اور میرے مقابلے میں بڑا کمزور سا بینگ ہے جو اللہ نے بنایا. ایک چیز سکالر یہاں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شیطان یہ پہچان گیا تھا کہ انسان کی ویکنسز کیا کیا ہیں. شرم کا آنکھ، کان، ناک اور منہ، یہ انسان کی ویکنسز ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ پہچان گیا تھا، اور وہ انہی سے انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے، انہی جگہوں سے. تو یہ جو شیطان تھا یہ انسان کی ویکنسز پہچان گیا تھا. اب اس کے بعد آپ ساری کہانی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو فلو کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا، سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، کیونکہ عزازیل بھی اس کے اندر شامل تھا فرشتوں کی جماعت میں، تو اس کو بھی یہ حکم اس کے اوپر بھی اپلائی کرتا تھا، لیکن اس نے وہاں پر بات نہ مانی. اب میں صرف اس ویکنس کے پوائنٹ کے اوپر رک کے آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. ہم نے یہ دیکھا نا کہ شیطان نے انسان کو آبزرو کیا، انسان کو دیکھا اندر باہر سے، آگے پیچھے ہو کے، کہ جو خالی سی مخلوق ہے، دے نیڈ سم تھنگ ٹو فل اٹ اپ، یہ بالکل ایک ایسی مخلوق ہے جو کمزور لگ رہی ہے. اور اس نے ایک اوپینین بنا لی. اوپینین کیا بنائی؟ کہ تو ویک سی کریشن ہے میرے مقابلے میں، یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا، اور اس کو اسی پوائنٹ سے، اس سے پہلے کہ اللہ اپنی روح اس کے اندر پھونکتا، اسی پوائنٹ سے عزازیل نے آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر سمجھا. ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اپنا مسلمان بھائی، کوئی مسلمان بہن ایسی نظر آتی ہے جو آپ کے جیسا عمل، جس جگہ پر آپ پہنچ چکے ہیں عمل میں، ویسا نہیں کر رہی، تو ہم پھر اپنی گیدرنگز میں بیٹھ کر، اپنی دوستوں میں بیٹھ کر، اپنے لائک مائنڈیڈ لوگوں میں بیٹھ کر، اگر اسی طرح سے اپنے اس مسلمان بھائی یا بہن کو ڈسکس کرتے ہیں، دیکھا تم نے خدیجہ کو دیکھا تھا کیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، تو کیا یہ آپ کا اور میرا عمل بالکل شیطان سے ڈر نہیں کرتا؟ ہم دوسرے کی ویکنسز پوائنٹ کر رہے ہیں نا. وہ انسان کی ویکنس ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں بنا پا رہا، یا اللہ کی بندی نہیں بنا پا رہا. آپ اور میں دوسرے کی ویکنسز دیکھ کر اس کو ڈسکس کرنے والے کبھی نہ بنیں. اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو یاد رکھیں، یہ شیطان کی طرف سے پن پوائنٹ کیے ہوئے طریقے ہیں، کہ ہم شیطان کی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں. یہ شیطان کی لیگیسی ہے، اور آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم شیطان کی لیگیسی کو فالو کریں، ہم انبیاء کی لیگیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے کسی اپنے مسلمان بھائی بہن کو دیکھا، اور کسی ایسے ہولیئر میں، یا کسی چلے کسی کو آپ نے پاکستان کے اندر، اور کراچی شہر میں تو شراب کی دکانیں بہت ہی کامن ہیں، ہمارے تو یہاں بالکل پیچھے اتنی بڑی شراب کی دکان ہے، اللہ ہدایت دے لوگوں کو، آپ کو اوپنلی لوگ وہاں سے الکوہل خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایک وقت میں تو براؤن پیپر کے اندر ملتی تھی، اب تو وہیں کھڑے ہو کے لوگ پی رہے ہوتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کر وہ پیپسی اور اسپرائٹ کے اندر ملا کے پی رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو منع نہیں کر رہا ہوتا. بھارت، آپ نے کسی کو دیکھا جس کو آپ جانتی ہیں کہ وہ وہاں سے الکوہل خرید کر آتا ہے، یا آپ نے اپنی کسی مسلمان بہن کو دیکھا جو آپ کو بہت ہی اپروپریٹ بولیے میں نظر آئی. اب ہم لائک مائنڈیڈ لوگوں میں آ کے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی ڈگنیٹی سے نیچے گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کس کو بینک کرپٹ کہا ہے؟ کون ہے بینک کرپٹ؟ کون ہے مفلس؟ وہ جو پہاڑ کے برابر نمازیں، اور پہاڑ کے برابر قرآن، اور پہاڑ کے برابر روزے، اور اللہ کے راستے میں صدقات اور زکات لے کر آئے گا، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کا مذاق اڑایا ہوگا، اور کسی کی غیبت کی ہوگی، ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں ان سارے ڈپرائیوڈ لوگوں کے اندر بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی زیادتیاں ختم نہیں ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کی گناہ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ہے بینکرپسی. بینکرپسی یہ نہیں ہے کہ میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا اور میرے پاس جو ملین روپے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. یہ ہے اصل بینکرپسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے بالکل دور رہنے کا حکم دیا ہے. شیطان کس وجہ سے یہ شیطان بنا، یا عزازیل کس وجہ سے ابلیس بنا؟ ایک، اپنی عقل کو اللہ سے اعلیٰ سمجھا. آدم کو کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے بنایا تھا. آدم کی خرابی نکالنے کی وجہ اللہ کی خرابی نکالنا. کسی کی اولاد میں خرابی نکالنے کی وجہ آپ اصل میں اس کی ماں کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں، تو سوچ سمجھ کر بولا کریں. کسی کو اس کی اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں، تنہائی میں لے جا کر محبت اور ہمدردی کے ساتھ اصلاح کیجیے. لیکن کسی کی برائی کو پبلک کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں. تو شیطان شیطان کیوں بنا؟ اپنی عقل کو اللہ سے اعلیٰ سمجھا. کیا آج انسان اپنی عقل کو اللہ سے اعلیٰ سمجھتا ہے؟ جب اللہ کا حکم قرآن میں آتا ہے شیطان کہتا ہے انسان کو کیا کہتا ہے؟ آج 21st century میں یہ حکم ایسے اپلائی نہیں کر سکتا. اتنی پیٹی پیٹی باتوں پر تھوڑی اللہ پکڑے گا. یہ تو بالکل آبسلیٹ بات ہے, بیکورڈ بات ہے. یہ ہے اپنی عقل کو اللہ کے حکم کے آگے لے کر جانا, جس نے عزازیل کو اپنے لاکھوں سال کی عبادت کے باوجود ابلیس بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو ابلیس کیوں بنایا؟ کمپیریزن کی وجہ سے. کمپیریزن, وہ گھٹیا میں اعلیٰ, اس کمپیریزن نے شیطان کو شیطان بنایا. شیطان کیوں بنا؟ اپنے حسد اور اپنے ایگو کی وجہ سے, اور دوسروں کی کمزوریوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے. اب آپ کے اور میرے پاس چوائس موجود ہے کہ ہم شیطان کی لیگیسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا مومن بن کر قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں. تو اعوذ باللہ پڑھ کر یہ ساری کہانی آپ کے ذہن میں جب آئے گی تو آپ کانشیس ہو کر قرآن پڑھنے کی کوشش کریں گی. آپ کانشیس ہو کر شیطان رجیم سے پناہ مانگیں گی. تو جب آپ کہتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس عزازیل سے آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اس عزازیل کے مائنڈ سیٹ سے آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, اس عزازیل کی لیگیسی سے آپ پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اور سکالرز کہتے ہیں کہ شیطان رجیم کے اندر ایک اور کیٹیگری بھی آتی ہے. ہر وہ انسان یا ہر وہ عقیدہ جو شیطان ہی کو فالو کرنے کی طرف لے کر جائے, یعنی شیطان انسانوں کی شکل کے بھی ہو سکتے ہیں, ہر وہ آپ کا دوست جو آپ کو دین پر چلنا مشکل بنا کر دکھائے, نیکی کرنا مشکل بنا کر دکھائے اور گناہ کو اٹریکٹو بنا کر دکھائے, وہ بھی شیطان رجیم کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ بھی آپ کو اور مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس انسان میں انا ہو, ایگو ہو اور ایروگنس ہو, اس سے بھی پناہ مانگے. اس لیے کہ جو ایگوئسٹک لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ایگو پر فیڈ ہوتے ہیں. یاد رکھیں, ایگوئسٹک لوگ اپنی ایگو کو کیسے بڑھاتے ہیں؟ دوسرے کی ایگو کو, دوسرے کی سیلف ڈگنیٹی کو ختم کر کر کے. تو پناہ مانگنی چاہیے ایسے لوگوں سے جو آپ کی سیلف ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ کو ختم کرتے ہیں. شیطان رجیم میں یہ دونوں کیٹیگریز آتے ہیں, عزازیل بھی آتا ہے, اور ہر وہ انسان اور ہر وہ عمل اور ہر وہ طریقہ زندگی اور لائف سٹائل بھی آتا ہے جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جائے, جو فتنہ پھیلائے, جو شر پھیلائے. اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں, قالوا, کہتے ہیں, آمنا, ہم ایمان لائے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے ہیں, تنہائی میں ہوتے ہیں, قالوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہتے ہیں ہم تو بس تمہارے ساتھ ہیں, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں. یہ شیطان اتر کے نہیں آ رہے, جس کے سر کے اوپر دو سینگ لگے ہیں اور جس کا منہ لال ہے اور جس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. انسان ہے ہمارے جیسے, ہیومن بینگز, ہومو سیپینز, ہمارے جیسے انسان. ان سے پناہ مانگنے کی بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے. تو یہ دو کیٹیگریز ہیں جن سے ہم نے انشاءاللہ پناہ مانگنی ہے. اب یہ جو شیطان ہے اور اس کی جو میتھڈالوجی ہے, اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں, اس لیے پھر آئندہ ہمیں موقع نہیں ملے گا. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ کو ایسے سمجھیں کہ قرآن کے بیسک چیپٹرز کو ہم کور کر جائیں انشاءاللہ. جب آپ قرآن میں شیطان کی بات کرتے ہیں اور شیطان کی میتھڈالوجیز کی بات کرتے ہیں, تو شیطان مختلف میتھڈالوجیز سے آپ کو اور مجھے شریعت سے, صراط مستقیم سے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں سب سے پہلا شیطان کا شر اس کا وسوسہ ہوتا ہے, وسپر, جو وہ انسویشنز کرتا ہے آپ کے اندر آ کے. وسوسہ عربی زبان میں کہتے ہیں کوئی چیز جو پیچھے سے بار بار آئے آپ کی طرف. وسوسہ پیچھے سے شیطان بار بار ڈالتا ہے, آپ کے کانوں پر پیچھے سے آ کر پھونکے مارتا ہے. اور اتنا وسپر کرتا ہے شیطان, اتنا وسپر کرتا ہے کہ انسان ایک لیول پر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا ہی پوائنٹ آف ویو ہے, اچھا میں اصل میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں. جب آپ اپنے بچوں کو ایک بات پہ بار بار کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ کام غلط ہے, دیکھو بیٹا یہ کام غلط ہے, ایک لیول پر بچے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سمپل ڈینائل, سمپل ڈینائل. پھر ایک وقت کیا آتا ہے, بچے آپ کو جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے اس کام کو نہ کرنے کی. پہلے صرف ڈینائل ہوتا ہے, جب تک وہ ڈینائل ہوتا ہے جب تب تک وہ شیطان کا وسوسہ تھا. جب وہ اس جسٹیفیکیشن پر آ گئے اس ڈینائل کے لیے, اب شیطان نے اتنا وسوسہ ڈالا کہ ان کا ڈینائل, ان کو لگا کہ یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے یہ اصل میں میرا ہی خیال ہے, یہ اصل میں میرا ہی آئیڈیا ہے, میں ایسا چاہتی ہوں. جب انسان شیطان کو اتنا انٹرٹین کرتا ہے تو پھر شیطان اس کے دماغ پر, اس کے نفس پر, اس کے دل اور اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے اور شیطان نفرتیں ڈیویلپ کرتا ہے. آج شیطان صرف مسلمانوں کے اندر نفرتیں نہیں ڈیویلپ کر رہا, آج شیطان صرف ایک اسکول آف تھاٹ سے دوسرے اسکول آف تھاٹ کے درمیان میں نفرتیں نہیں ڈیویلپ کر رہا, آج شیطان صرف اور صرف ایک امت کی دوسری امت کے درمیان میں نفرتیں نہیں ڈیویلپ کر رہا, آج شیطان اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں نفرتیں ڈیویلپ کر رہا ہے. ماں باپ اولاد کس طرح سے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں سوئفٹلی آپ خود محسوس کر سکتے ہیں. آپ اپنا بچپن اور اپنی جوانی کو ویژولاز کریں اور آپ آج اپنے بچوں کو اپنے سامنے رکھیں, ہمیں خود محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے ہمارے درمیان میں کتنے برجز, کتنے بیریئرز بنا دیے ہیں, برجز نے بیریئرز بنا دیے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں اپنی ماں کی کاربن کاپی بن کے اپنے بچوں کو نہیں پال سکتی, یہ حقیقت ہے. جس پیٹرن پر میری ماں نے مجھے پالا میں ویسے اپنی اولاد کو نہیں پال سکتی. اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو گروم کرنے کی ضرورت ہے, مجھے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آج کے چیلنجز کے بارے میں واقفیت کروں, میں دیکھوں کہ بچے کن کن مشکلات سے گزر رہے ہیں, مجھے ان کو کن ڈائریکشن سے یہاں سے پلٹا کر واپس لانا ہے. آپ کے پاس بہت ساری رسی ہو اور وہ رسی جو ہے وہ کھول کر کسی نے ایک ساتھ بہت سا گچھا بنا کے رکھ دی ہو تو اس میں نوٹس پڑ جاتی. ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ غصے میں بس کھینچ رہی ہیں, بس کھینچ رہی ہیں کہ کسی طرح سے مجھے رسی کا سرا مل جائے. اگر آپ کو رسی کا سرا مل بھی گیا تو کیا آپ اس رسی کو کھینچنے سے سیدھا کر سکتے ہیں؟ وہ اور ٹائٹ ہو جائے گی. آپ اس رسی کو اسموتھلی کیسے دوبارہ سے رول کر سکتے ہیں؟ بہت ہلکے آستے. تو جہاں سے مڑی ہے آپ وہیں سے واپس جائیے اور اس کو وہیں سے باہر نکالیے تو آپ کا ایک سرا کھل جائے گا. کہنے کو لگ رہا ہے کہ آپ بیک ٹریک ہو رہی ہیں, آپ بیک ٹریک نہیں ہو رہی, آپ فار اے لانگر بیٹرمنٹ آپ اپنے بچے کے لیے اسی ہول میں جانے کی کوشش کر رہی ہیں جہاں سے آپ اس کو کھینچ کے باہر لے کر آئیں گے. اس کے لیے آپ کو آج کے چیلنجز کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آج کی مائیں رہتی ہیں 1960 یا 1970 کے اندر, یا بہت ہو گیا تو 1990 کے اندر رہتی ہیں, اور آج کی اولاد رہتی ہے 2016 کے اندر. اور اس لیے اتنی ریزسٹنس ہے. یہ ریزسٹنس آپ کو اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گی. نہ ہم خود دین پر عمل کر سکیں گے اور نہ ہم اپنی اولادوں کو دین پر لا سکیں گے. ہم نے سب نے اکٹھے ویکیشن ٹائم گزارنا ہے انشاءاللہ. کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے چار بچے ہیں اور ویکیشنز پر آپ پلان کرتے ہیں کہیں جانے کا تو آپ ہر دفعہ ہر سال آپ کہتے ہیں کہ چلو بس ہم ہسبینڈ وائف چلتے ہیں بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھار تو ہو سکتا ہے بچوں کے اسکولس کی وجہ سے, یونیورسٹی کی وجہ سے, پڑھائیوں کی وجہ سے, لیکن کیا ہر سال آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر ویکیشن پر جائیں؟ آپ جب آپ کے بچے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں پلیز آپ لوگ جائیں ہمیں پڑھنے دیں, آپ چلی جاتی ہیں تب بھی آپ کی انجوائمنٹ لیول جو ہے وہ کتنے پرسینٹ کم ہوتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے؟ آپ بچوں کے بغیر انجوائے نہیں کر رہے ہوتے, نہیں کر رہے ہوتے. تو جنت جو الٹیمیٹ ویکیشن پلیس ہے, کیا آپ چاہتی ہیں آپ اکیلی جنت پر پہنچیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ پہنچیں؟ جب دنیا کی ایک معمولی سی واٹر فال دیکھ کر آپ ویکیشن پر آئیں اور آپ نے نیاگرا فال دیکھی اور آپ نے جھٹ سے اپنی بچی کو اسکائپ کال کر دی, دیکھو 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 کتنی اچھی لگی ہے نیاگرا فال, تم نے آئی نا میں نے تمہیں بلایا تھا, آپ نے فوراً اس کو کال کر دی اور اسے بتایا کہ ہم کتنا انجوائے کر رہے ہیں, تمہیں کتنا مس کر رہے ہیں. جنت سے تو آپ کو اور مجھے اسکائپ کال کرنے کا موقع نہیں ملے گا جب تک کہ اللہ حکم نہ دے دے. ہاں کانفرنس کال ہو سکتا ہے ملا دے اللہ, لیکن وہ کانفرنس کال کس کی ملے گی؟ جنتیوں کی اور جہنمیوں کی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم الگ الگ ڈیسٹینیشن پر ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری اولادیں دونوں جنتوں میں ہوں. تو یہ شیطان تو کوشش کرے گا, نفرتیں ڈالے گا, آپ کو آپ کے بچوں سے دور کرے گا. آپ کبھی کبھی کسی پوائنٹ پر یہ محسوس کریں گی کہ آپ کا بچہ آپ کو برا سمجھتا ہے. سمجھنے میں ہر دفعہ اچھی ماں بن کے آپ اپنے بچے کی بہتری کی بات نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ کہیں ایسی جگہ جانا چاہ رہا ہے جہاں آپ نہیں بھیجنا چاہ رہے, اس کے اوپر وہ آپ سے ریٹیلیٹ کرے گا, ضد کرے گا. اب آپ نے کتنا فرم اسٹینڈ لینا ہے یہ آپ کے اوپر ہے. اگین میں کوئی پالیسی کی طرح 1 2 3 4 کھٹک 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 آپ کو میں 1 لائنر 2 لائنر بلیٹ پوائنٹس میں نہیں دے سکتی. آپ کو اپنے بچے کی نیچر دیکھتے ہوئے, اس کا ذہن دیکھتے ہوئے, اس کی کیپیبلٹیز دیکھتے ہوئے, اس کی اسپرچل ایج دیکھتے ہوئے. ہو سکتا ہے آپ کا بچہ 30 سال کا ہو لیکن ایمانی طور پر وہ ابھی صرف 2 سال کا ہے. آپ اپنے 2 سال کے بچے کو روزہ رکھواتی ہیں؟ نہیں رکھواتی. آپ 2 سال کے بچے کو کلمہ پڑھنا تو سکھا دیتے ہیں, آپ 2 سال کے بچے کو روزہ نہیں رکھواتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. آج اگر ہم نے خود دین کا علم 30 سال کی عمر میں, 40 سال کی عمر میں حاصل کیا ہے اور اب ہمیں اللہ کے دین کی خوبصورتی نظر آنا شروع ہوئی ہے, تو تھوڑا سا ٹائم اپنی اولادوں کو دیں, ان کو اتنا ٹائم دیں کہ وہ اللہ سے محبت کرنا شروع کریں. ایسا مت بنائیں کہ وہ اللہ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے اللہ سے حکمت مانگیں. ہاں ایک بات کا خیال رکھیں, شیطان آپ کو ہر جگہ کمپرومائز کرنے کا بھی کہے گا. جب ہم یہ سنتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اچھا چلو جانے دیتے ہیں, اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہے. آپ ماں ہیں, آپ کی بیٹی آپ کی ماں نہیں ہے. آج کل دکھ کی بات یہ ہے کہ ساری بیٹیاں اور سارے بیٹے اپنی اماؤں کے اماں اور ابا بن کے بیٹھے ہیں. آپ پہ رول چلیں گے, آپ کی پالیسیز چلیں گی, اور اگر آپ کے رولس اور آپ کی پالیسیز شریعت کے دائرے کے اندر ہیں, یو شوڈ ہیو کنوکشن کہ ہاں میں نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں نہیں جلانا. اس کے لیے آپ کو ان کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی, اس کے لیے آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. کہاں اجازت دینی ہے اور کہاں اجازت نہیں دینی, اللہ سے حکمت مانگیں. اور اپنے آپ کو اسٹیگنیٹ پوزیشن پر مت رکھیں. پانی صاف ہو, بالکل فلٹر پانی, پینے والا پورٹیبل پانی, اس کو آپ بالٹی میں 20 دن کے لیے چھوڑ دیں. 20 دن کے بعد آپ اس کو نکال کر پیئیں, بدبو آ جائے گی اس کے اندر. خالص صاف پانی تھا, کھڑا رہا تو ضائع ہو گیا. اسی طرح سے عمل اسٹیگنیٹ نہیں ہونا چاہیے. علم آپ کے اندر اسٹیگنیٹ ہوگا, بدبودار ہو جائے گا. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کل کی کلاس میں کہ علم حاصل کرتے جائیں اور اس کو عمل میں کنورٹ نہ کریں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, انسان میں سختی آنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کے جذبات بہت ہائی پر جاتے ہیں, لیکن شریعت کے لیے نہیں, اپنی انا کے لیے, اپنے ایگو کے لیے. تو اپنے بچوں کے لیے خاص دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بچوں کو دین پر چلنے والا بنانا ہے, اس سے پہلے میں نے دین پر چلنے والی بننا ہے. آپ اپنے بچے کے لیے, چاہے آپ کا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, آپ اپنے بچے کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں. آپ اپنے لیے اس چیز کو خود ایز این ایگزامپل سیٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے مثالیں رکھی ہیں آپ کو اور مجھے دکھانے کے لیے, سیرت کے اندر بھی موجود ہیں, صحابہ کی زندگیوں میں بھی موجود ہیں اور بعد کی زندگیوں میں بھی موجود ہیں. شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اور مجھے ایک دوسرے سے نفرتوں کے اندر انوالو کرتے ہیں. اس شیطان کو پہچانیں, یہ شیطان کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو پہچاننے سے پہلے اپنا دشمن پہچاننا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ دشمن کہاں کہاں سے حملہ کرے گا, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑیں, اللہ کے کلام کی گہرائی کو سمجھ سکیں اور اللہ کے دیے ہوئے علم کو اپنے عمل میں ٹرانسفارم کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.